بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمع و بصر، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، امیر تنظیم اسلامی و صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک اہم تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. عنوان: علامہ اقبال اور قائد اعظم کا تصور پاکستان، سیکولر نیشن سٹیٹ یا خلافت راشدہ. تاریخ 10 اگست 2000، مقام فور سیزنز ہال، لاہور.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنفال: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. معزز حاضرین، آج کے اس اجتماع کے لیے جو دعوت نامہ آپ تک پہنچا ہے، اس میں اس اجتماع کے انعقاد کا پس منظر بیان کیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ملک میں جو حکومت قائم ہے، اس کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان کی جانب سے وقتاً فوقتاً کچھ ایسے اشارات سامنے آئے کہ اس ملک کو ایک سیکولر سٹیٹ بنانا مقصود ہے. اس پر ظاہر بات ہے کہ جو دینی عناصر ہیں اس ملک کے، وہ مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے، اور اس رد عمل پر پھر ہمارے پاس جو سیکولر مزاج کے دانشور ہیں، اخبار نویس ہیں، کالم نویس ہیں، انہوں نے پوری طرح کمر کس کے اس معاملے میں تلویز کی پوری کوشش کی. وہ تلویز کے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روکا ہے: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. دیکھو، حق پر باطل کا لباس نہ پہنا دو، حق پر باطل کا پردہ نہ ڈالو، اور حق کو مت چھپاؤ جانتے بوجھتے. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا، خاص طور پر جو انگلش پریس ہے، اس کے بہت سے جو اس وقت کے ٹاپ کے ہمارے کالم نویس ہیں، ان میں سے مسٹر کاوس کی ایک پارسی ہیں، ظاہر بات ہے وہ غیر مسلم ہیں، ان کے حوالے سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ، ظاہر بات ہے کہ اسلامی ریاست کو پسند نہیں کر سکتے، انہیں تو سیکولر سٹیٹ ہی راس آتی ہے. لیکن انہوں نے بہت زوردار مقالے لکھے، کچھ اور بھی حضرات نے اس موضوع کو چھیڑا، اور خاص طور پر قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی ایک تقریر میں جو چند جملے آ گئے، ان کی بنا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قائد اعظم اس ملک کو ایک سیکولر نیشن سٹیٹ بنانا چاہتے تھے. یہ جملے وہ ہیں قائد اعظم کے کہ جن پر مبنی کر کے ایک پوری کتاب لکھ دی تھی ایک موقع پر جسٹس منیر صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان تھے وہ، اور غالب القادیانی تھے، اسی لیے وہ اینٹی قادیانی تحریک جو چلی تھی، اور اس کی جو پھر اس کی انکوائری کمیشن بنا، اس میں وہ بھی تھے، بلکہ وہی مین جج تھے، دوسرے جو ہے وہ تو گویا کہ سبارڈینیٹ جج تھے. تو انہوں نے بھی پوری کتاب لکھی تھی فرام جناح ٹو ضیاء، کہ گویا کہ جناح صاحب کے پیش نظر تو ایک سیکولر سٹیٹ بنانا تھا، نہ کہ کوئی مسلمان اور مذہبی ریاست. یہ صرف ضیاء الحق نے آ کر معاملات کو غلط رخ پر ڈال دیا ہے اور اسلام کی رٹ لگا رہا ہے. یہی جملے ہیں کہ جنہیں اب یہ دانشور لے کر کھڑے ہوئے ہیں. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ جب مارچ کے مہینے میں ہمارے ہاں صدر امریکہ تشریف لائے تھے مسٹر کلنٹن، تو انہوں نے بھی قائد اعظم کے انہی جملوں کا حوالہ دیا تھا. بارہ اس حوالے سے اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ اس ملک میں اس ایشو پر ذرا گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے، دلائل کے ساتھ، جذباتی انداز میں نہیں، آبجیکٹولی معروضی طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ پاکستان کے قیام کا پس منظر کیا ہے، اور وہ اس کی دو عظیم ترین شخصیتیں ہیں کہ جو اس کے معرض وجود میں آنے کا ذریعہ بنی ہیں مشیت الہی میں، یعنی علامہ اقبال اور قائد اعظم. ان کے پیش نظر پاکستان کے لیے کیسا نظام حکومت تھا، یہاں وہ کون سے نظام زندگی کو، کون سے نظریے کو چاہتے تھے کہ اس کا یہاں پر بول بالا ہو. میں اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور میری گفتگو کا عنوان آپ کو اس بینر پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، علامہ اقبال اور قائد اعظم کا تصور پاکستان، سیکولر نیشن اسٹیٹ یا خلافت راشدہ. دیکھیے، جہاں تک پاکستان کے قیام کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ ایک زبردست عوامی تحریک کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا ہے. کسی ایک یا دو یا چند افراد کی مساعی سے اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہندو جیسی منظم سرمایہ دار تعلیم یافتہ قوم وہ گویا کہ ڈیڈ گیئرز تھی پاکستان کے، کہ کسی حال میں بھارت کے ہم بٹوارے کو تسلیم نہیں کریں گے، ہمارے لیے تو یہ مقدس گائے گو ماتا کی طرح بھارت ماتا ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہونے گئے. وہ قوم منظم بہت تھی، سرمایہ دار تھی، اس کے مقابلے میں مسلمان منتشر تھے، ان کی کوئی جمعیت نہیں تھی، پیسہ ان کے پاس کم تھا، تنظیم نہیں تھی، اس کے باوجود ایک عوامی تحریک چلی ہے جس کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آیا. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر پاکستان بنتا اس وقت جبکہ برطانیہ میں حکومت کنزرویٹو پارٹی کی ہوتی، تو کہا جا سکتا تھا کہ اس کے قیام میں انگریزوں کی سیاست کو بھی دخل حاصل. اس لیے کنزرویٹو پارٹی کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، یہاں ہندوستان میں اپنی حکومت انگریزوں کی حکومت کو پائیدار رکھنے کے لیے یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو تقسیم کرو، آپس میں لڑاؤ بھڑاؤ اور اوپر حکومت کرو. اور یقیناً اس زمانے میں کچھ نہ کچھ مسلم لیگ کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کنزرویٹو پارٹی کے کچھ لوگوں کی طرف سے ہوتی رہی تھی. چنانچہ ہمارے ہاں کے ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں ولی خان صاحب، وہ بہت کچھ جو ہے انڈیا لائبریری سے اور پچھلے ریکارڈ سے نکال کر خطوط لاتے رہے، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ انگریزوں نے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا. لیکن یہ ہے کہ جب پاکستان قائم ہوا ہے تو اب یہ واقعہ ہے کہ برطانیہ میں لیبر گورنمنٹ کی حکومت تھی، لیبر پارٹی، اور لیبر پارٹی پرو کانگریس تھی، آؤٹ اینڈ آؤٹ، کھلم کھلا مسلم لیگ سے بہت نفرت کرتی تھی. اس وقت کے وزیر اعظم لارڈ ایٹلی قائد اعظم سے نفرت کرتے تھے. اس وقت کا جو یہاں پر وائس رائے تھا وہ آپ کو معلوم ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ قائد اعظم سے نفرت کرتا تھا، گاندھی کا چیلا بنا ہوا تھا باضابطہ، اور نہرو فیملی کے ساتھ اس کے تعلقات کچھ نامناسب قسم کے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ نہرو صاحب کے ناجائز تعلقات تھے ایڈوائزر جو بیوی تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اس کے ساتھ، اللہ عالم. لیکن جو کلوزنس تھی اس میں وہ تو ظاہر ہے کہ اس سے ثابت ہوتی ہے. اس کے باوجود پاکستان معرض وجود میں آیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس پہ دو فیکٹرز ہیں، ایک مشیت ایزدی ہے. میں آج اس موضوع کی طرف نہیں جاؤں گا، وہ مشیت ایزدی کہ مستقبل کا کیا نقشہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے، اللہ کی اپنی اسکیمز ہیں کہ جو کائناتی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں. اس پر میں نے بارہا گفتگو کی ہے کہ پوری دنیا میں نظام خلافت کا دوبارہ قیام یہ شدنی ہے، اٹل ہے، لازم ہے، مشیت ازدی میں طے شدہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صریح پیشن گوئیاں فرمائی. اور یہ کہ اس کا نقطۂ آغاز جزیرہ نمایاں عرب کے مشرق کے اندر کوئی ملک بنے گا، مشرق میں افغانستان میں بھی ہے، مشرق میں پاکستان بھی ہے، مشرق میں ویسے یہ ہے کہ ایران بھی ہے، یہ تینوں ممالک جو ہے یہ جزیرہ نمایاں عرب کے مشرق میں واقع ہوئے. اس حوالے سے یہ بھی اس کے اشارات احادیث نبویہ میں ہیں کہ یہ آغاز یہاں سے ہوگا. میں نے اس پر بہت تقریریں کی ہیں اور نظام خلافت کے تحت، اور اسی کی کوشش میں ہم نے چونکہ یہ تحریک خلافت کا آغاز کیا تو اس موضوع پر میری کتابیں موجود ہیں، خطبات خلافت میں بھی اس کی پوری وضاحت موجود ہے، موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، لیکن آج میں ادھر نہیں جا رہا. یعنی ایک طرف بشیرت اس دی، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں لوگ کسی کام کے لیے محنت کا حق ادا نہ کر دیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نتیجے کو ظاہر نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا تھا دین حق کے غلبے کے لیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ دین حق کا غلبہ ہوا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جد و جہد سے. 23 برس کی محنت شاقتہ محمد رسول اللہ کی والذین معہ کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. جس میں آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے کٹھن مرحلے آئے، شیب بنی ہاشم کی قید کہہ لیجیے وہ بھی تھی، بائیک آؤٹ تھا، پھر یوم طائف بھی آپ کی زندگی میں آیا ہے، غار ثور بھی آیا ہے، غزوہ بدر بھی آیا ہے، غزوہ احد بھی آیا ہے، خود آن حضور کا خون جو ہے طائف کی گلیوں میں بھی جذب ہوا ہے، اور دامن احد کے اندر بھی حضور کا خون جو ہے وہ جذب ہوا ہے. تقریباً 250 صحابہ کرام نے جامع شہادت پیش کیا ہے، یہ ساری مشقتیں جھیل کر قائم ہوا. تو گویا کہ عالم واقعہ میں، عالم مادی میں جد و جہد، محنت، مشقت، لیکن اللہ کی پھر حکمت، اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ، جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تب کوئی چیز عالم واقعہ میں ضرور پذیر ہوتی ہے. چنانچہ پاکستان یوں ہی قائم نہیں ہو گیا، ایک زبردست عوامی تحریک جس میں یوں سمجھ لیا کہ لاکھوں لوگوں نے کام کیا ہے، بڑوں نے بھی کیا، چھوٹوں نے بھی کیا. میں خود بھی اس وقت 14-15 برس کا ایک نوجوان تھا، ہائی اسکول کا طالب علم تھا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری تھا، آپ دوڑ کرتے تھے. میں ضلع حصار کے قصبات سرسا ہانسی دورے کرتا تھا، طلبا کو موٹیویٹ کرتا تھا. ہم جمعے کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماعات میں، خاص طور پر جمعۃ الوداع کے اجتماعات میں دعائیں مانگا کرتے تھے. نوائے وقت جو کہ اس وقت نقیب تھا تحریک پاکستان کا اور تحریک مسلم لیگ کا، تو ہم وہاں پر کھڑے ہوتے تھے ریلوے اسٹیشن پر کہ کب گاڑی آئے اور اس میں سے نوائے وقت کا بنڈل ہم وہیں سے وصول کر لیں اور پھر گھوم جائیں پورے شہر کے اندر لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے. تو یہ چھوٹے بچوں سے لے کر جوانوں، اور آپ کو معلوم ہے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اسلامیہ کالج لاہور، اسلامیہ کالج پشاور، اور بہت سے کتنے ادارے تھے جہاں کے نوجوانوں نے دن رات ایک کیے، اور پوری قوم منظم ہوئی ہے. اور 1946 میں مسلم لیگ کے جھنڈے تلے اس طرح آ گئی ہے کہ الیکشن میں مسلم لیگ کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ مسلمانہ نے ہند کی واحد نمائندہ جماعت. یہ ظاہر بات ہے عوامی تحریک کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا، یہ چند لوگوں کی خواہش سے نہیں ہو سکتا تھا، یہ چند لوگوں کی مسائل سے نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ یقیناً ایک بڑی عظیم تحریک تھی، تاہم اس میں یقیناً اہم افراد کا اہم حصہ بھی ہے. یہ میں آپ کو علامہ اقبال کے دو شعر سنا رہا ہوں جس میں ایک متضاد بات سامنے آتی ہے. ایک تو یہ کہ فرد قائم رب کے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، یعنی فرد کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. ایک قوم کے اندر، ایک عوامی، ایک تحریک کے اندر، اس کے ریلے کے اندر وہ گویا ایک موج کے مانند ہے. تو موج کی حیثیت تو دریا کے اندر، یہ دریا سے باہر آ کر موج کی کوئی حیثیت نہیں. فرد قائم رب کے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی بیان کی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. وہ ہر فرد جو ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہو نہ ہو، کچھ نہ کوئی عظیم شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعی اگر قوموں کے مقدر کا ستارہ بنتی ہے، جو ان کی تقدیر کو اور ان کے مستقبل کو تبدیل کرتی ہے، اس کے پورے رخ کو جو ہے چینج کر دیتی ہے. تو یہ جان لیجئے کہ عظیم ترین دو اشخاص جن کی مسائل، جن کی جد و جہد، جن کے خیالات، جن کے نظریات کے نتیجے میں، اور وہ عوامی تحریک جو پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہوئی، اس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا، تو وہ دو شخصیات ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم. یہاں قائد اعظم کا نام اوپر لکھا ہے علامہ اقبال کا نیچے، لیکن یہ کہ میرے عنوان میں علامہ اقبال کا نام پہلے ہے، قائد اعظم کا بعد میں. دو شخصیتیں جو ہیں یہ میرے نزدیک، اگر آپ عالم واقعہ میں یہ تجزیہ کرنے بیٹھے تو پاکستان کا قیام اور تحریک مسلم لیگ کا عوامی شکل اختیار کرنا، اس میں ان دو شخصیتوں کا فیصلہ کن دخل ہے. اب ان میں ذرا غور کیجئے، ان میں تقابل میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے. پہلی بات تو یہ کہ دونوں ہم عصر بھی ہیں اور تقریباً ہم عمر بھی ہیں. جناح پیدا ہوئے 25 دسمبر 1876 کو اور علامہ اقبال پیدا ہوئے 11 نومبر 1877 کو. گویا کہ ایک سال علامہ اقبال چھوٹے تھے قائد اعظم سے. پھر یہ کہ دونوں جو ہے مسلم لیگ کے تاسیسی اجلاس میں شریک نہیں تھے. مسلم لیگ کی تاسیس ہوئی ہے 1906 میں ڈھاکہ میں. اس وقت علامہ اقبال انگلستان میں تھے، وہ اپنے پی ایچ ڈی کے لیے بھارت لا کے لیے تعلیم کے لیے باہر تھے 1905 سے 1908 تک. قائد اعظم بھی اس وقت جو ہے بجائے مسلم لیگ کے کانگریس کے ساتھ کام کر رہے تھے. چنانچہ 1906 میں قائد اعظم کانگریس میں شامل ہوئے، مسلم لیگ میں نہیں، نوٹ کر لیجیے اس کو، کانگریس میں شامل ہوئے. اور اس وقت کے جو کانگریس کے صدر تھے دادا بھائی بھورو جی، ان کے سیکرٹری کی حیثیت سے کام کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح. یہ تو 1913 میں جا کر ہوا ہے جب محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ جب وہ گئے ہوئے تھے انگلینڈ، جو مسجد کانپور کی شہادت کا واقعہ ہوا تھا، اس پر بھی بہت بڑا ہنگامہ اٹھا تھا. تو اس کے سلسلے میں برطانیہ میں اجلاس تھا، جب وہاں گئے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہاں مولانا محمد علی جوہر نے قائد اعظم کو آمادہ کیا ہے کہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہوں، اور یہ 1913 کا واقعہ ہے. اس کے بعد سے نوٹ کیجئے تیسری بات کہ یہ دونوں ہی شروع میں کچھ نیشنلسٹ ذہن کے آدمی تھے. علامہ اقبال کا بھی جو ابتدائی دور ہے، جبکہ ابھی وہ ایک یوں سمجھیے نوخیز شاعر کی حیثیت سے سامنے آئے، اور ان کی شاعری کے موضوعات بھی ابتدا میں وہی تھے، گل و بلبل اور ہجر و وصال، عشق و محبت. لیکن یہ کہ اسی زمانے میں انہوں نے ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوس کا ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوس کا ہمارا، اور ایک نیا شوالہ، ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسائیں، ہندو سے خطاب کر کے، برہمن سے خطاب کر کے کہ آؤ یہاں پر ایک نیا کلٹ ہم قائم کریں کہ جس میں ہندو مسلمان ایک. تو علامہ اقبال پر بھی یہ دور آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہت ہی مختصر دور تھا. یوں سمجھیے کہ جو علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا تہذیب مغرب نے، طوفان مغرب نے. علامہ جو 1905 سے 1908 تک رہے ہیں انگلستان اور جرمنی میں، یہ دور ہے ان کی ٹرانسفارمیشن کا. اب وہ ایک عام شاعر کے بجائے اور ایک ہندی ترانہ الاپنے والے شب کی بجائے، اب ان کے اندر اسلام اور ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ اور اسلام کا غلبہ اور اسلام کی احیاء، اس کا جذبہ وہاں جا کر پیدا ہوا. یہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے ہمارے نوجوان جو یہاں پر ہوتے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کے والدین کی طرف سے ان کی ابتدائی تربیت میں دین موجود ہوتا ہے تو یہاں تو وہ ظاہر نہیں ہوتا، امریکہ جا کر ان کے اندر وہ دینی جذبہ پوری شدت کے ساتھ ابھرتا ہے. یعنی ایک مخالف ماحول میں اس کے نتیجے میں وہاں پر، یہ میں 1970 میں پہلی مرتبہ انگلستان گیا تھا تو وہاں بھی دیکھ کر آیا تھا فینومینن، اور آج بھی آپ یو کے میں دیکھیے جا کر، امریکہ میں جا کر دیکھیے، جو یہاں سے لوگ گئے تھے اور جس کو فرسٹ جنریشن امیگریٹس کہتے ہیں امریکہ میں، وہ عام لوگ تھے، تعلیم کے لیے گئے تھے پھر وہیں سیٹل ہو گئے، لیکن ان کے اندر اگر کچھ مذہب کے اندر، ان کی ابتدائی تربیت میں والدین کا جو پس منظر ہے اس میں کچھ مذہبی جذبات ان کے دلوں میں تھے، تو وہ جا کر اس طریقے سے وہاں بڑھتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہلے تو ایمبیسی قائم کی، مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن، پھر اسی کے نتیجے میں اسنا وجود میں آئی. آپ کو نظر آئیں گے وہاں بے شمار نوجوان داڑھیوں والے، لمبی لمبی داڑھیوں والے، اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ کمیٹڈ، ڈیپلی کمیٹڈ ٹو دی کاز آف اسلام، اور ان کا جو ہے اسلام کے ساتھ جو ہے تعلق بھی بہت ہے. یہی فینومینن ہوا ہے علامہ اقبال کے ساتھ. نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آزاد سحر خیزی اور مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں، میرے نزدیک علامہ اقبال کی شخصیت میں موڑ جو پڑا آیا ہے بنیادی طور پر وہ انگلستان میں جا کر آیا ہے 1905 سے 1908. لیکن اس کے بعد سے پوری ان کی زندگی جو ہے 1938 تک پورے 30 برس پھر اس کے اندر یکرنگی ہے، یکسانی ہے. وہ امت مسلمہ کی وحدت کے سب سے بڑے لطیب اور خودی خان، وحدت ملی کا سب سے بڑا پرچارک جمال الدین افغانی کے بعد پھر سب سے بڑی شخصیت علامہ اقبال کی. پھر یہ کہ اسلام احیاء کا جو انہوں نے خواب دکھایا اور امید دلائی، امید کی کرن دکھائی، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کردے کو ہے پھر مرغوبت پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، اور سبق پھر پڑ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب یہ مسلمان نوجوان کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ ابھار رہے ہیں، پھر انہوں نے مستقبل کی پیشنگوئی کی ہے، آب روانے کبھی تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ جب وہ اسپین میں تھے جو خواب دیکھ رہے تھے، وہ خواب پھر بالی جب دیکھ اس نظم کے اندر سامنے آتا ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، یہ آنکھ کون سی آنکھ؟ یہ دل کی آنکھ، اندر کی آنکھ۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، نغمہ توحید سے یہ پوری دنیا جگمگا اٹھے گی، اور یہ معاملہ ہو کر رہے گا۔ اور اس کے لیے خاص طور پر یہ جو وادی سندھ ہے اس کو ایک بہت بڑا رول پلے کرنا ہے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ عرب میں ایک عظیم لیڈر کا جو ہے ظہور ہوگا، حضرت مہدی ہم انہیں کہتے ہیں، وہ مجدد ہوں گے جیسے اور مجددین جو ہے پیدا ہوئے ہیں 14 صدیوں میں، 14 مجدد، ہو سکتا ہے اسی 15ویں صدی کے وہ مجدد، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ ان کی مدد کے لیے فوجی نعمت ہے جائے گی، حضور کی حدیث بھی ہے، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمهدی یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو جمائیں گی اور قائم کریں گی۔ اور یہی بات علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، وہاں ظہور ہوگا حضرت مہدی کا، لیکن ان کی فوجیں چلیں گی یہاں سے، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو۔ اور یہ وادی سندھ ہے، وادی سندھ کا ایک حصہ پاکستان میں ہے، ایک حصہ افغانستان میں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ جیسے یہ دریائے ستلج بیاس اور رابی چناب جہلم، یہ سب کے سب جو ہے یہ ٹریبیوٹریز ہیں کس کی، کہاں جا کر پڑھ رہے ہیں، دریائے سوان ہو اور دریائے بے شمار، وہ سب جا رہے ہیں سندھ کے اندر، ادھر سے دریائے کابل آ رہا ہے، دریائے گومل آ رہا ہے، ٹوچی آ رہا ہے، وہ سب کے سب جو ہے افغانستان کے مشرق کا جتنا بھی ڈھلوان ہے، پہاڑی علاقہ، اس کا سارا پانی ڈرین ہوتا ہے دریائے سندھ میں۔ تو یہ وادی سندھ دو طرف سے ہے، یہ جو ہمارا پاکستان اس وقت ہے، اور دوسری طرف یہ کہ وہ افغانستان کا مشرق علاقہ۔ یہاں سے کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، یہاں سے اصل میں وہ کارواں جو ہے وہ چلے گا۔ اس اعتبار سے علامہ اقبال کی بات جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان کا معاملہ 1908 کے بعد سے احیاء دین، دین کو دوبارہ دنیا میں زندہ کرنے کی ایک خبر، پیشن گوئی اور خوشخبری، ملت کا اتحاد، یہ سارے ان کے مین تھیمز ہیں۔ پوری دنیا میں اس مسلم امہ کا سب سے بڑا نقیب اور اسلام کے احیاء کا سب سے بڑا داعی وہ علامہ اقبال تھے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اصحاب کا قلب و جگر۔ یہ خلافت کا نظام جب ختم کیا ہے تو کس قدر دکھ کے ساتھ کہا ہے کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی تباہ، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ سارا کام کروایا یہودیوں نے، زائمزوں نے، لیکن یہ کہ ان کی عیاری میں جو آ گیا مصطفیٰ کمال، ان کے بھرے میں آ گیا، ان کے دام میں پھنس گیا، جیسے سب دام جو ہے چراغ کا، وہ گلاس پائی کے بھرے میں آ گیا تھا جو کہ وہاں پر اس وقت امریکہ کی سفیر تھی، اسی طرح زائمزوں کے چکر میں آ کر اور یہ مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت ختم کر دی۔ چاش کر دی ترک نادا نے خلافت کی تباہ، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، اور لادینی اور لاطینی کس پھیر میں الجھا تو، دارو ہے غلاموں کا لا غالب الا ہو، کیونکہ لیٹن لینگویج، لیٹن قوانین، ان سب کو اس نے وہاں پر لاطینی رسم الخط اور لادینی نظام، ترکی کا سب سے زیادہ جو ہے کانسٹیٹیوشن جس چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ وہاں کی سیکولرزم ہے، لادینیت، لادینی اور لاطینی کس پھیر میں الجھا تو، دارو ہے غلاموں کا لا غالب الا ہو،
اصل میں تو علاج اگر ہے تو ان آیات میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احد. یہ ہے وہ چیزیں کہ جن سے در حقیقت جو گری ہوئی قومیں ہیں، جو پامال قومیں ہیں، ان کو اگر بام عروج پر آ سکنے کا کوئی امکان ہے تو اس سے. اس اعتبار سے علامہ اقبال کا 1930 کا خطبہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ 24 برس گزر چکے تھے مسلم لیگ کو قائم ہوئے، لیکن مسلم لیگ کی حیثیت ابھی تک کسی عوامی جماعت کی نہیں تھی. بڑے بڑے زمیندار، نواب، نواب اسماعیل خان اور نواب فلاں، یہ سب کے سب جو ہیں بڑے زمیندار اور سر کے خطاب پانے والے لوگ، جاگیردار، یہ تھے کہ جو مسلم لیگ کو چلا رہے تھے. اور مسلم لیگ کا اس وقت کا جو طرز عمل تھا اس وقت تک وہ صرف دفاعی تھا کہ شروع میں تو اب انگریز نے جب وہ حکومت شروع کی، جیسے کہ ایک وائس رائے نے کہا تھا ول یو بی گورنڈ بائی دی سورڈ اور بائی دی پین، تو جب حکومت بائی پین شروع ہوئی ہے کہ اب تلوار تو رکھ دو، تلوار چلاؤ گے تو وہی حشر ہوگا جو 1857 میں تمہارا ہو گیا، آپ کے جس میں تلوار اب رکھ دو. اب تو یہ کہ قانون کی حکومت ہوگی، تمہیں بھی کچھ حقوق دیے جائیں گے، میونسپلٹیوں میں آ جاؤ، فلاں میں آ جاؤ. 1935 میں پھر یہ کہ جو صوبائی وزارتیں ہیں وہ بھی بناتے ہیں تمہیں کچھ نہ کچھ ہوم رول، کچھ نہ کچھ تمہیں بھی ہم حصہ دیتے ہیں حکومت کے اندر. تو اس وقت مسلمانوں کے حقوق کو محفوظ کرنے کی کوشش، اس لیے کہ ہندوؤں سے مسلمان بہت پیچھے رہ گئے تھے. لہذا اب تعلیم میں، تعلیم گاہوں میں داخلہ مسلمان کا مشکل، یہاں میڈیکل کالج، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں کسی مسلمان کا داخلہ آسان نہیں تھا. ہندو آگے تھے، دیش تھے تعلیم کے اندر، لہذا مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، اور بھی یونیورسٹیوں کے اندر داخلہ ممکن نہیں. اس لیے پھر ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوٹا سسٹم منظور کرایا، مطلب یہاں پر پنجاب میں پھر کوٹا سسٹم آیا کہ مسلمان 56% ہے تو ان کو داخلہ بھی ملنا چاہیے. تو گویا کہ ہندو زیادہ نمبر والا رہ جاتا تھا، مسلمان کم نمبر والا داخل ہو جاتا تھا. یہ سارے کام مسلم لیگ کر رہی تھی، اور یہ وائس رائے سے مل کر اور حکومت سے مل کر مسلمانوں کے لیے کہ ان کے حقوق جو ہیں ان کو کسی طریقے سے محفوظ کیا جائے، اور یہ کہ ہندوؤں کا یہ غلبہ جو ہے اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو جائے. سر سید احمد خان نے جو تحریک شروع کی تھی کہ اگر انگریزی نہیں پڑھیں گے، جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو مسلمان تو پلے دار رہ جائیں گے، یا گوشت فروش کرنے والے قصائی رہ جائیں گے، یا یہ کہ چمڑے کا کاروبار شاید ان کے پاس رہ جائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. لیکن یہ کہ انہوں نے پھر کوشش کی، انہوں نے پہلے اینگلو اورینٹل اسکول قائم کیا علی گڑھ میں، پھر وہی کالج بنا، پھر وہی یونیورسٹی بنا 1920 میں. اس کے نتیجے میں ایک نئی جو ہے بیداری پیدا ہوئی مسلمانوں میں. لیکن اس سب کا حاصل یہ تھا کہ ہم بھی یہاں پر ہندو کے کچھ برابر نہیں، تو کم سے کم اپنی عددی حیثیت کے مطابق تو ہمیں بھی حقوق ملے. یہ دفاعی ساری کی ساری اسکیم تھی کہ ہندو غالب نہ آ جائے، ہندو ہمارے تشدد کو ختم نہ کر دے، ہندو ہماری زبان کو نہ بگاڑ دے، ہندو ہمیں ہندو نہ بنا لے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شدی کی تحریک شروع ہو گئی تھی، کہ مسلمان جو ہیں ہندوستان کے اکثر تو وہی ہیں کہ جو ہندو ہی تھے، ان کے آبا و اجداد، اور وہ پھر مسلمان ہو گئے، لہٰذا ریکلیم کرو. شدی کی تحریک چل رہی، اسی شدی کی تحریک کے رد عمل میں یہ تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی، اور اس کا طریقہ کار اسی وجہ سے یہ بنا تھا کہ بالکل سادہ باتیں جا کر دیہاتیوں کو کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں پڑھانا ہوتا، انہیں کلمہ یاد کراؤ، انہیں نماز سکھاؤ، مسجدوں کو آباد کرو. یہ کام انہوں نے کیا ہے اور بند بادہ ہے، ورنہ یہ کہ دہلی کے گرد و نواح میں بڑی تیزی کے ساتھ کنورشن ہو رہی تھی، نیو قوم جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے واپس ہندو مت کے طرف جا رہی تھی. شدھی کی تحریک، سنتن کی تحریک، آریہ سماج کی تحریک، مہا سبھا، ہندو مہا سبھا، آر ایس ایس، یہ ساری جو ہے یہ سب اس چکر میں تھی کسی طریقے سے مسلمانوں کو ہم ریکلیم کر لیں اور اسلام کا نام و نشان جو ہے وہ ہندوستان سے مٹا دیں، یا اتنا دبا کر رکھے کہ وہ ہمارے شودروں کی طرح ہمارے کمی کاری ہو کر رہ جائیں، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ خوف تھا در حقیقت جس کے نتیجے میں یہ مسلم لیگ قائم ہوئی. مسلم لیگ نے بھی اپنے کچھ وفود جو ہے وائس رائے سے ملاقاتیں کر کر کے اپنے کچھ حقوق منوائے. یہ کشمکش تھی، لیکن اس کشمکش میں علامہ اقبال نے 1930 میں ایک انجیکشن دیا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اسپتال میں مریض دیکھا ہوا ہے گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے، لیکن پھر اگر کوئی انجیکشن دینا ہوتا ہے تو وہ اسی ٹیوب کے اندر وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں، اسی کے ساتھ جو ہے وہ انجیکشن جو دوا ہے وہ بھی چلی گئی. علامہ اقبال نے 1930 کے آج جو خطبہ صدارت انہوں نے ارشاد فرمایا، آل انڈیا مسلم لیگ کا وہ سیشن 1930، یہ ہے کہ جو ایک یوں سمجھیے کہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلم لیگ کی تاریخ میں. انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے. انگریزی میں ڈیسٹنی کا لفظ استعمال کیا، یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اس اعتبار سے میں نے علامہ اقبال کو، جہاں وہ مصور پاکستان ہے اور وہ مفکر پاکستان ہے، میں نے تیسرا لفظ ایڈ کیا مبشر پاکستان. یہ بشارت انہوں نے دی ہے، اگرچہ اس میں آگے چل کر مطالبے کے الفاظ بھی آتے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیشن گوئی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے. قائد اعظم نے بھی علامہ اقبال کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، وہ حوالے سیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ علامہ اقبال صرف پوئٹ نہیں تھے، صرف فلاسفر نہیں تھے، سیر تھے. یعنی مستقبل کے حالات و واقعات جو آنے والے ہیں، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ، تو اقبال کو اللہ نے وہ بینائی عطا کی تھی. جو حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، یہ تو دیکھتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ بصیرت دی ہو، تو سیر کا لفظ استعمال کیا قائد اعظم نے بھی علامہ اقبال کے لیے، اور انہوں نے یقیناً جو ہے وہ اس کی پیشن گوئی کی ہے کہ اس دی ڈیسٹنی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اسی لیے اس نے الفاظ یہ بھی ہے کہ اس بنا پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ برے صغیر اور اسلام کے مفاد کے پیش نظر ایک مستحکم مسلم ریاست قائم کی جائے. اس میں گویا کہ مطالبہ بھی تھا، اگرچہ ابھی مسلم لیگ کا ریزولوشن تو 10 سال کے بعد پاس ہوگا، 1940 میں پاکستان ریزولوشن، لیکن یہ الفاظ علامہ اقبال کے 1930 کے خطبے میں موجود ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ دور ملوکیت میں ڈل گئے ہیں، انگریزی میں لفظ استعمال کیا عرب امپیریلزم، عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر داغ دھبے لگ گئے، بدنما ہو گیا اسلام، تو ہم ان داغوں کو دھو کر، ان دھبوں کو ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ہے احیاء اسلام اور قیام خلافت راستہ کا ایک تصور کہ جو علامہ اقبال نے تحریک مسلم لیگ میں اس انجیکشن کے ذریعے سے شامل کیا ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اصل اسلام تو وہ ہے جو دور نبوی میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور دور خلافت راشدہ میں تھا، اصل اسلام تو وہی ہے نا. باقی دور بنو امیہ کو اصل اسلام تو نہیں، اس میں تو خرابیاں آ گئی، ملوکیت آ گئی، خاندانی حکومت ہو گئی، وہ تو اسلام میں نہیں ہے. امرہم شورا بینہم، اسلام کا اصول تو یہ تھا کہ باہمی مشورے سے کسی کو امیر بناؤ، امیر المومنین کا انتخاب ہو، مشورے سے اس کا نصب ہوگا. لیکن یہ کہ اب ایک خاندان، ایک قبیلے کی حکومت ہو گئی، تو یہ معاملہ اسلام کا تو نہیں. جاگیرداری شروع ہو گئی، اور بھی بیک ڈور سے سرمایہ داری آ گئی، یہ ساری چیزیں جو ہے دور ملوکیت میں آ گئی. پھر جو دور آیا ہے بنو عباس کا، اس میں تو یوں سمجھئے کہ اصل امپیریلزم اور جو مملکت اور جو بھی جو بادشاہی نظام ہوتے تھے دنیا میں، بڑے بڑے محل اور عیاشیاں اور ان کے محلات کے اندر جو ہے کوہ قاف کا سارا حسن جو ہے وہاں لا کے جمع کیا جاتا تھا، سینکڑوں کنیزے، یہ سارا کوکیشیا کا علاقہ جہاں حسین ترین جو ہے انسان رہتے ہیں، وہاں کی عورتوں کا حسن جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ کنیزوں کی شکل میں ان کے محلوں میں ہوتی ہیں، اور وہاں پینے پلانے کا رقص و سرود کا جو ہے بازار گرم رہتا تھا. یہ تو اسلام نہیں تھا. اسی طریقے سے پھر جو بعد میں خلافت جو قائم ہوئی ہے جو ترکوں کی، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، لیکن یہ اس کے بعد تو وہ ملوکیت تھی، بدترین قسم کی ملوکیت تھی. اس حوالے سے علامہ اقبال جو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیے کہ اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے وہ ہے جو دور بنو امیہ، دور بنو عباس اور دور سلاطین عثمانی جو ہیں ترکوں کے، اس دور سے جو ایک تصور قائم ہوتا ہے، جو اسلام کا حیولہ بنتا ہے، جو تصویر اسلام کی دنیا کے سامنے آتی ہے، وہ بہت مسلیڈنگ ہے. اسلام کے لیے وہ بدنام کرنے والی شے. اگر ہمیں پاکستان مل جائے، اگر لفظ پاکستان انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا، اگر جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا اصل اسلام. اب ظاہر بات ہے اصل اسلام جو عرب امپیریلزم سے پہلے کا اسلام ہے، دور ملوکیت سے قبل کا اسلام جو ہے وہ تو پھر دور خلافت راشدہ کا اسلام ہے. وہ یا کہ چاہے یہ لفظ استعمال نہیں کیا علامہ اقبال نے، لیکن ان کی عبارت کا تجزیہ کیجئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے لیے یہ موقع فراہم کرے گا کہ اپنے اوپر سے اس لکش کو اتار پھینکے جو اسے عرب بادشاہت نے پہنا دیا تھا، اپنے قانون، اپنی تعلیم، اپنی ثقافت کو ترقی دے اور انہیں اصل اسلامی روح اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق کر دے. یہ تھا وہ آئیڈیا. اس کو کہیے دس از دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. یہ آئیڈیالوجی اس سے پہلے مسلم لیگ کے سامنے نہیں تھی. میں نے عرض کیا اس وقت تک مسلم لیگ صرف ہندو ڈومینیشن کے خلاف اور مسلمانوں کے بھی شہری حقوق جو ہے کسی طور سے حاصل کرنے کے لیے ایک جدوجہد تھی. لیکن اب اس کے اندر احیاء اسلام علامہ اقبال کی ملی شاعری, ان کا ملی فکر, ان کا جو بھی مستقبل کا جو انہوں نے نقشہ دیکھا, جو پیشین گوئیاں کی اور جو جذبہ ابھارا مسلمانوں کے اندر, تو اس سب کا نتیجہ کیا تھا. اور پھر یہ کہ اس میں خاص طور پر جس کو ہم کہیں گے بہت بڑا لینڈ مارک ہے وہ ہے خطبہ الہ آباد کا, جس میں نمبر ایک تو مسلم قومیت کو فلسفیانہ انداز میں ثابت کیا ہے, اور خطبہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے, وہ کسی بڑی قومیت میں ضم نہیں ہو سکتے. ہم ہندوستانی قومیت کا جز نہیں بن سکتے, ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے, ہماری قومیت جدا ہے اور ہماری قومیت مذہب کی بنیاد پر قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ وطنیت کے تصور کی جس پر شدت کے ساتھ نفی کی, ان کی جو نظم باغ درا میں ہے, وطنیت ایک سیاسی تصور کی حیثیت سے اس دور میں میں اور ہے, جام اور ہے, جب اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, تہذیب کے آزم نے ترشوائے سنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اور یہ بت وطنیت کا بت, ٹیریٹوریل نیشنلزم, وطنی قومیت, یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے, غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے. حضور کے دین کو تو یہ برباد کر دینے والا بت ہے. اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیش ہے, تو مصطفی ہے, تیری قومیت ہے مصطفی, اسلام تیرا دیش ہے, تیری قومیت کی بنیاد مذہب پر ہے, وطن پر نہیں ہے. اور نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. یہ ہے اقبال, یہ ہے تصور اقبال, یہ ہے مصور پاکستان, یہ ہے مفکر پاکستان. آپ کو معلوم ہے کس قدر بڑی تحریک تھی جمعیت علماء ہند, اور کتنا اونچا مقام حاصل تھا اس وقت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو. لیکن یہ کہ انہوں نے جب پیش کیا یہ تصور دہلی میں ایک تقریر کرتے ہوئے کہ قومیں آج کل وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں, گویا کہ انہوں نے کانگریس کے موقف کی تائید کی کہ جب ایک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں سب ہندی قوم ہے, مذہب جو ہے وہ تو انفرادی معاملہ ہے, کوئی مسلمان ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی کارتی, لیکن ہم سب ہندوستانی قوم میں ایک بہادر کے طور پر ایک قوم. اس کے اوپر جو علامہ اقبال نے اشعار کہے ہیں, واقعہ یہ کہ اسی خطا کا شخص تھا کہ جو یہ بات کہہ سکتا تھا, ورنہ کسی عام آدمی کے لیے تو کہنا ممکن نہیں تھا. عجم حروز نہ داند روز نی ورنہ دیو بند حسین احمدی کے بول عجبیز, سرود بر سرے ممبر کے ملت از وطن از کہ بے خبر ز مقام محمد عربیز, بمصطفیٰ برساخی شنا کے دی ہما اوز, تم اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچاؤ. یہ تو اصل میں عجم میں ظاہر بات ہے کہ ہندوستان عجم تھا نا, عرب اور عجم, ایران سے شروع ہو جاتا ہے عجم, تو باقی ساری دنیا عجمی مسلمان ہیں ہم. تو عجم نے ابھی تک دین کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھا, ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ دیوبند جیسے عظیم دارالعلوم کا شیخ الحدیث اور وہ یہ کہہ دیتا, بڑی بھول عجبی ہے, عجم حروز نہ داند رموز نی ورنہ دیوبند حسین احمدی کے بول عجبی, سروج پر سرے ممبر, انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ راگ الاپا ہے کہ ملت از وطن است کہ بے خبر از مقام محمد عربی. اب یہ جملہ ذرا اندازہ کیجئے, مولانا حسین المدنی محدث ہیں, حدیث کے استاد ہیں, مسجد نبوی میں انہوں نے حدیث کے درس دیے ہیں, لیکن جس جرت کے ساتھ یہ بات کہی ہے سروج پر سرے ممبر کے ملت از وطن است کہ بے خبر از مقام محمد عربی, اگر مغول رسیدی تمام مول آبیس, تمہیں تو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچاؤ, اگر وہاں نہیں پہنچو گے تو یہ سب مول آبی ہے, پھر یہ اسلام نہیں ہے. چاہے تمہارا لباس وضع قطع مسلمانوں کسی ہو, لیکن اگر یہ نظریات غیر اسلامی قبول کر لیے گئے تو گویا کہ ہم پھر مسلمان نہیں. مسلمان تو تبھی ہوں گے جبکہ ہمارے نظریات, ہماری فکر, ہماری سوچ وہ ساری کی ساری محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے ساتھ میں ڈھل جائے. تو یہ در حقیقت یہ ہے نظریہ پاکستان, آئیڈیالوجی آف پاکستان. نمبر ایک انہوں نے اپنے خطبے کے ذریعے سے مسلم نیشن ہڈ کو فلوسافیکل دلائل سے ثابت کیا مسلمان قوم نے. نمبر دو انہوں نے پاکستان کی بشارت دی اس سے جسٹ نہیں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اس وقت اس کا تصور بھی بہت بعید تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے 1947 میں پھر ہمیں دو خطوں پر مشتمل پاکستان دیا. علامہ اقبال نے صرف مغربی پاکستان کا خواب دیکھا تھا, مشرقی پاکستان انہیں نظر نہیں آیا تھا, لیکن اللہ نے یہ کیا کہ لو لدینا مزید, جو تم کہتے ہو وہ بھی ہم تمہیں دیتے ہیں اور مزید بھی دیتے ہیں, دو خطوں پر مشتمل پاکستان. شمال مشرق کے اندر بھی ایک پاکستان بن گیا, شمال مغرب میں بھی ایک پاکستان بن گیا. تو اس کی پیشن گوئی کی علامہ اقبال نے. اور تیسرے یہ کہ اس کے اپنا جو تصور دیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا ہم اسلام کو یہاں زندہ کریں, اسلام کا وہ نظام قائم کریں جو دور خلافت راشدہ میں تھا, تاکہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں, مس کنسیپشنز ہیں, جو دور بنو امیہ یا دور بنو عباس یا خلفائے ترک خلفاء کے زمانے میں جو بھی نقشہ قائم ہوا ہے دنیا کے سامنے اسلام کا, اس کی بجائے صحیح اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں. اب یہ تو میں نے علامہ اقبال کے بارے میں بتایا. اب قائد اعظم کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیجیے. 1927 سے لے کر 1930 تک قائد اعظم جو ہیں وہ رہے ہیں ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے سفیر. چنانچہ یہ بیک وقت کانگریس کے بھی رکن تھے اور 1993 مسلم لیگ کے بھی بن گئے. دو کشتیوں میں پاؤں تھا قائد اعظم کا, اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. اس لیے کہ کانگریس میں تو 1906 میں آ گئے تھے, گویا کہ کانگریس میں شمولیت کی جو عمر ہے وہ زیادہ ہے 7 سال, اور مسلم لیگ میں آئے 1913 میں. پھر ان کی کوشش سے جو 1915 میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے سالانہ اجلاس ہوئے وہ ایک مقام پر بمبئی میں, یہ قائد اعظم کی کوششوں سے ہوا تاکہ کچھ نزدیک نزدیک آنے لائزون ہو, ایک دوسرے کی باتیں سنیں, تاکہ ہندو مسلم اتحاد کی کوئی شکل بن سکے. اور اسی کے نتیجے میں پھر میثاق لکھنؤ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان وہ ایک معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا. اور یہ ساری کوشش کون کر رہے ہیں؟ قائد اعظم. اور ان کو کہا گوکھلے نے کہ یہ ہندو مسلم سفیر, ہندو مسلم اتحاد کا سفیر اعظم ہے, یہ محمد علی جناح جو ہے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر اعظم ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ 1927 میں تجاویز دہلی دی ہیں قائد اعظم نے کہ مسلمانوں کے حقوق کو کانگریس ان اعتبارات سے اگر انہیں کچھ ضمانت دے تو بہت اچھا ہوگا. لیکن یہ کہ اس کے برعکس نہرو رپورٹ جب آئی تو وہ اس کے متضاد تھی, قائد اعظم مایوس ہوئے. پھر قائد اعظم نے آخری کوشش کی 1929 میں, اپنے 14 نکات پیش کیے کہ اگر یہ 14 نکات تم منظور کر دو, کانگریس منظور کر لے, تو پھر مسلمان اور ہندو مل کر ایک جدوجہد کریں اور آزاد ہو, ایک ملک کی حیثیت سے آزاد ہو جائیں. لیکن یہ ضمانتیں مسلمانوں کو ملنی چاہیے تاکہ ان کا تشخص ختم نہ ہو جائے, تاکہ وہ دوسرے درجے کے شہری بن کر نہ رہ جائیں, تاکہ ان کی تہذیب, ان کا کلچر, ان کا تمدن, ان کے اصول, یہ سب کے سب دب کر نہ رہ جائیں. تو یہ ضمانتیں ہمیں دیجیے 14 نکات. لیکن یہ کہ پھر ہندوؤں کے طرز عمل کو دیکھ کر قائد اعظم انتہائی مایوس ہو گئے. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں, علامہ اقبال اور قائد اعظم کے مابین یہ فرق ہے. علامہ اقبال جو بھی ان کے اندر ہندو قوم پرستی کا کوئی جذبہ تھا, اگر ہندی قوم پرستی کا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا, یہ سارا جو دندگمہ انہوں نے گایا تھا, لیکن یہ بہت ہی عارضی وقت تھا. اس کے فوراً بعد 1905 سے 1908 کے دوران جو وہ انگلستان اور جرمنی میں رہے, ان کی قلب ماہیت ہو گئی. اب وہ مسلمان, اور مسلمان گویا کہ وحدت ملی کا عالم بردار, مسلمانوں کے تشبث کا عالم بردار, اور یہ کہ مسلمانوں کے لیے مستقبل میں ایک حسین جو ہے وہ رول پوری دنیا میں دیکھ رہا ہے, اور یہ کہ اسلام زندہ ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ کرسیوں سے میں نے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. دیار مغرب کے رہنے والوں, تمہاری بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم معیار ہوگا, یہ تمہاری تہذیب ختم ہو جائے گی, اسلام کا بول بالا ہوگا. تو اقبال بہت سینئر ہے ان معاملات میں. قائد اعظم فکری اعتبار سے ادھر نہیں آئے, قائد اعظم ہندو کی طرز عمل سے مایوس ہو کر آئے. ان دونوں چیزوں میں سفر سمجھ لیجئے, ورنہ ان کی آخری کوشش بھی یہ تھی کہ ہندو مسلم اتحاد برقرار رہے, ہندو مسلمان جو ہے مل کر آزادی کی جنگ لڑے اور آزاد ہو جائے. لیکن یہ کہ ہندو کم سے کم یہ ضمانتیں دے دیں مسلمانوں کو, کانگریس اگر مان لے تو پھر یہ ہے کہ ہمیں کوئی علیحدہ اپنا راستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم مل کر انگریز کے خلاف جدوجہد کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ 1929 میں وہ انتہائی مایوس ہو گئے اور انگلستان میں جا کر بیٹھ گئے. وہاں پھر 3 گول میز کانفرنس ہوئی انگلستان میں. پہلی گول میز کانفرنس 12 نومبر 1930 کو, دوسری گول میز کانفرنس 7 ستمبر 1931 کو, تیسری گول میز کانفرنس 17 نومبر 1933 کو. ان میں سے جو دوسری کانفرنس تھی اس میں قائد اعظم کو نہیں شریک کیا گیا, حالانکہ وہ ہندوستان میں موجود تھے. لیکن اس درجے وہ مایوس ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس وقت آکسفورڈ میں یہ شیخ محمد اکرام آئی سی ایس, جن کی کتابیں ہیں آب کوثر, روض کوثر, موج کوثر, بڑی مشہور کتابیں ہیں, بہت عمدہ, بہت اعلیٰ پتہ سطح کی مسلم انڈیا کی ہسٹری, پولیٹیکل اور کلچرل اور مذہبی بھی. تو وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت اونچی کتابوں کے مصنف ہیں. ان سے کہا علامہ اقبال نے, ان کی روایت ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ میں اب کیسے اس قوم کی قیادت کروں, جہاں تک ہندو ہے وہ بہت تنگ نظر ہے, اس کا سینہ جو ہے بہت ہی تنگ ہے, وہ مسلمان کے ساتھ صحیح قرضے عمل اختیار کرنے کو تیار نہیں. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے لیڈر صبح مجھ سے جو بات کرتے ہیں, شام کو ڈپٹی کمشنر کے پاس جا کر رپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس سے مشورہ مانگتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ مسلم لیگ اس وقت تھی ہی سروں کی جماعت, سر تھے, نواب تھے, نواب زادے تھے, بڑے بڑے فیوڈل لارڈز تھے, یہی تو تھے نا جو مسلم لیگ کے اندر تھے. اب وہ ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو حکومت وقت کے ساتھ بنا کر چلتے ہیں, ڈی سی کو کیسے ناراض کریں گے, گورنر کو کیسے ناراض کریں گے. لہٰذا مجھ سے جو بات کرتے ہیں وہ شام کو جو ہے وہ جا کر ڈی سی سے بات کرتے ہیں, یا تو بڑا لیڈر ہے تو گورنر سے جا کے بات کرتے ہیں. تو میں ایسی قوم کی جو ہے کیسے قیادت کروں. لیکن بہرحال 1932 میں جو گول میز کانفرنس ہوئی تیسری, اس کے موقع پر علامہ اقبال اس میں گئے تھے. اس موقع پر علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا قریبی رابطہ قائم ہوا, قریبی مراسم قائم ہوئے, اور پھر انہی کے زور دینے پر 1934 میں قائد اعظم ہندوستان واپس آئے اور انہیں مسلم لیگ کا تا حیات مستقل صدر بنایا گیا. تو یہ میں نے اصل میں یہ دو عظیم شخصیتیں جو ہیں ان کے حوالے سے ان میں فرق کیا ہے, جس کا نتیجہ کیا ہے. اب یہ میں چند الفاظ جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں بول رہا ہوں. علامہ اقبال مفکر پاکستان, مصور پاکستان, مبشر پاکستان, قائد اعظم, معمار پاکستان, مؤسس پاکستان, بانی پاکستان. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں جو کسی مکان کا, کوٹھی کا, بنگلے کا نقشہ بناتے ہیں, اس نقشے کے ساتھ جو ہے اس کے پورا ڈیٹیل سٹرکچر جو ہے وہ بھی بنا دیا جاتا ہے, اس کے آرکیٹیکچرل ٹچز جو ہیں, کیا اس کا فساد ہوگا, کیا نظر آئے گا, کیا اس میں خوبصورتی, سب آرکیٹیکٹ کا کام ہے. لیکن اس کے بعد بلڈر آتا ہے, کانٹریکٹر, وہ اس کو تعمیر کرتا ہے. تو پاکستان کے وجود میں آنے میں یہ در حقیقت دو شخصیتوں کا یہ رول جو ہے اسے ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. قائد اعظم نہ فلسفی تھے, نہ عالم دین تھے, نہ وہ مصنف تھے, کوئی کتاب نہیں ان کی. یہ تو اب یہ ہے کہ قائد اعظم اکیڈمی جو کراچی میں قائم ہوئی ہے اس نے قائد اعظم کے ہوئی بھی اخباری بیانات اور تمام تقاریر ان کو 4 volumes کے اندر جمع کر دیا ہے. ان میں سے ہی کچھ اقتباسات جو میں نے جمع کیے وہ میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا کہ قائد اعظم کا اصل تصور کیا تھا, وہ سامنے آنا چاہیے, ورنہ کوئی کتاب تو قائد اعظم مجھ سے تصدیق نہیں کی. قائد اعظم جو ہے وہ مفکر نہیں تھے, فلسفی نہیں تھے. علامہ اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ علامہ میر حسن کی تربیت تھی ان کی, ان کے والد انتہائی گہرے صوفی منش مسلمان تھے. پھر یہ کہ انہوں نے بی اے تک اس زمانے میں عربی پڑھی تھی, لہذا قرآن اور حدیث ان کے سامنے کھلے ہوئے تھے, عربی سے وہ واقف تھے. اس پہلو سے وہ چاہے یا کسی دارالعلوم کے جو ہے مستند عالم نہیں تھے, لیکن بہت بڑے عالم تھے. آپ ان کے اشعار پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کس طریقے سے قرآن مجید کی آیات سے استشاد کرتے ہیں اور کس طریقے سے انہیں اپنے شعروں میں سمو دیتے ہیں. ان کی شاعری کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر قرآن مجید کو سمو دیا. تو علامہ اقبال کا معاملہ اور ہے, وہ مفکر فلسفی, وہ مصور پاکستان, مبشر پاکستان. قائد اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بانی پاکستان ہے. سیاسی تحریک جو چلی ہے 1937 سے 1934 میں یہ بنے ہیں صدر مسلم لیگ کے, اس کے بعد سے 3 سال تک تو انہیں محنت کرنی پڑی ہے اور اس کے کوئی نتائج حال ظاہر نہیں ہوئے. 1936 کے الیکشن میں مسلم لیگ کا بہت پتلا حال تھا. 1937 میں جو گورنمنٹ بنی ہے وہ کانگریس کی بنی ہے. بہرحال اس وقت تک مسلم لیگ ابھی عوامی تحریک نہیں بنی. لیکن 1937 سے 1947 تک 10 برس قائد اعظم کی قیادت میں انتھک محنت اس شخص کی, اور یہ کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں تھیں, بہترین قانون دان, بہترین پارلیمنٹیرین, بہترین وکیل, اور نمبر دو صاحب کردار, نہ بکنے والا نہ دکنے والا, یہ شخصیت تھی ان کی, ایک جس کو اسٹرینتھ آف کیریکٹر کہتے ہیں, وہ تھی موجود. پھر ان کا ظاہر و باطن ایک تھا, کوئی لوگوں کے پسند آئے گا تاکہ میں اسلامی لباس کا کر لوں تو مسلمان مجھے پسند کر, نہیں پسند نہیں, انہوں نے اپنے بود و باش میں, رہن سہن میں, وضاقت میں, لباس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. وہ ویسے کہ ویسے سوٹ, بہترین سوٹ وہ پہنا کرتے تھے, ان کا جو انداز تھا وہ بھی بہت ہی, جو بھی اس زمانے میں جو مغربی تہذیب کا جو بھی بود و باش کا انداز ہے وہی ان کا انداز تھا. انہوں نے کہیں بھی اپنے اوپر کوئی مصنوعی جو ہے پردہ وہ نہیں ڈالا, اپنی شخصیت کے اوپر کوئی مصنوعی ملمہ سازی نہیں کی, لیکن یہ کہ ان کا ظاہر و باطن ایک, جو کہتے تھے وٹ ایور ہی سیڈ ہی وینٹ. یہ نہیں ایک پیش کہنا کچھ اور ہے, کہہ کچھ اور رہے ہیں, جو عام سیاستدانوں کا انداز ہوتا ہے, وہ بالکل خراب سیاستدان, اور نہ بکنے والا نہ جھکنے والا. یہ ہے فرق علامہ اقبال, مفکر پاکستان, مصور پاکستان, مبشر پاکستان, قائد اعظم, بانی پاکستان, مؤسس پاکستان, معمار پاکستان. اور قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں بہترین بات وہ ہے جو پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی, ان سے ان کے کسی مرید نے یہ کہہ دیا کہ حضرت آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں, روحانی, علمی, دینی, اور آپ نے ایک داڑھی مڑے کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ان کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ زب سے لکھے جانے کے قابل ہیں, بہترین, صحیح ترین قابل. میں ان کی ذہانت کو بھی داد تحسین اور خراج تحسین ادا کرتا ہوں. کتنے ایک جملے کے اندر انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ واقعتاً قائد اعظم نہ اس سے کم تھے نہ اس سے زائد تھے. ان کی شخصیت کا صحیح صحیح نقشہ. ان کا بھائی میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے, اصل میں میرا ایک مقدمہ ہے, قومی مقدمہ ہے, مسلمان قوم کا مقدمہ ہے ہندو قوم کے خلاف. مجھے ایک وکیل چاہیے, اس مسلمانوں کے قومی مقدمے کا وکیل چاہیے, لیکن وہ وکیل ماہر ہونا چاہیے, قانون دان, اور ماہر وکیل ہونا چاہیے جو اپنے دلائل کو پیش کر سکے, اور بکنے والا نہیں ہونا چاہیے. مبادہ فریق ثانی جو ہے اسے خرید لے, کیا حشر ہوگا اس کا. مدعی کے وکیل کو اگر مدعا علیہ نے خرید لیا, رشوت دے کر بٹھا دیا, تو اس مدعی کا تو بڑا غرق ہو جائے گا. وہ بکنے والا نہ ہو, جھکنے والا نہ ہو, اور ماہر قانون دان ہو, اور وہ وکیل اچھا. مجھے تو ایسی شخصیت جو ہے وہ قائد اعظم کی صورت میں ملی ہے, لہذا میں نے اپنا قومی مقدمہ ان کے حوالے کر دیا. وہ وکیل ہے, ہندوستان کے مسلمانوں کے وکیل کی حیثیت ہے وہ قائد اعظم کی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں شخصیتوں کا آپس میں کیا ربط و تعلق تھا, اسے آپ کے سامنے بیان کروں. اور اب مجھے کچھ آپ کو بھی ذرا صبر کرنا ہوگا, مجھے کچھ حوالے دینے ہوں گے. اقبال جو ہے جناح کی نگاہ میں کیا تھے اسے ذرا اس حوالے سے سمجھیے. یہ جب 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا ہے, تو اس پر جو الفاظ کہے ہیں جو اسٹار آف انڈیا میں 22 اپریل 1938 کو شائع ہوئے ہیں, یہ انہی کتابوں میں سے جو میں نے عرض کیا کہ قائد اعظم کے بیانات, تقاریب, کورسپونڈنس, انٹرویو سب جمع کر دیے گئے ہیں, جس کا کہ عنوان ہے ان کتابوں کا جو 4 والیوم کے اندر ہے, قائد اعظم محمد علی جناح, دی نیشنز وائس, والیوم 1, والیوم 2, والیوم 3, والیوم 4, 4 والیوم. اب اس میں سے والیوم 1 کا میں آپ کو یہ اقتباس سنا رہا ہوں. مسٹر ایم اے جناح سیٹ دیٹ دی سورو فل نیوز آف دی ڈیتھ آف ڈاکٹر سر محمد اقبال ہیڈ پلنجڈ دی ورلڈ آف اسلام ان گلوم اینڈ مورننگ. قائد اعظم نے فرمایا کہ علامہ اقبال کی افسوسناک موت جو ہے اس نے پورے عالم اسلام کو رنج و غم اور ماتم کدا بنا دیا ہے. سر محمد اقبال واز انڈاؤٹڈلی ون آف دی گریٹسٹ پوئٹس, فلاسفرز اینڈ سیئرز آف ہیومینٹی آف آل ٹائم. سیئر, یہ سر محمد اقبال یقیناً پوری انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلاسفر اور سیئر تھے, جو مستقبل کو دیکھتے تھے. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. ہوتا تو ہے ساعتن فساعتن, ہر وقت نہیں ہوتا, یہ خاص لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کی نگاہ جو ہے, گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود کے اندر اتر گئی, اور اس نے اس کی حقیقت کو دیکھ لیا. اس کے بعد فرماتے ٹو می, یہ نوٹ کیجئے الفاظ ذرا, میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے گویا کے ایک شاگرد کی حیثیت اختیار کی ہے, ان سے انسپریشن لی ہے, ان سے فکر لیا ہے، ورنہ اس سے پہلے قائد اعظم کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ وہ فلسفی تھے، نہ وہ مفکر تھے، نہ وہ عالم تھے، نہ وہ مصنف تھے، وہ صرف مسلمانوں کی ہمدردی، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی تھی. 1906 سے کانگریس میں، 1913 سے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، جس کے بعد کہ پھر وہ 1930 کے قریب آ کر پھر مایوس ہو گئے ہندوؤں سے کہ یہ کوئی بھی صحیح جو ہے اعتدال پر اور عدل پر مبنی تصور نہیں قائم کر سکتے. اب دوسرے الفاظ سنیے، ٹو می ہی واز اے پرسنل فرینڈ، فلاسفر اینڈ گائیڈ، اینڈ ایز سچ دی مین سورس آف مائی انسپریشن اینڈ اسپرچل سپورٹ. یہ الفاظ قائد اعظم کہہ رہے ہیں. قائد اعظم الفاظ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی عام آدمی کے لیے بہت زیادہ الفاظ استعمال کر دیتے، ایک ایک لفظ ان کا جو ہے وہ بہت سوچا سمجھا ہوا کرتا تھا. ٹو می ہی واز اے پرسنل فرینڈ، میرے لیے تو وہ ایک ذاتی دوست بھی تھے. فلاسفر، میرے فلسفی تھے، یعنی میں نے اس سے فلسفہ جو ہے وہ اخذ کیا. گائیڈ، میرے رہنما تھے. ایز سچ دی مین سورس آف مائی انسپریشن اینڈ اسپرچل سپورٹ، اور مجھے جو جذبہ ملا ہے اور جو روحانی مجھے تقویت حاصل ہوئی وہ اقبال سے ہوئی. اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ان دونوں عظیم شخصیتوں کا ایک دوسرے کے بارے میں کیا تصور تھا. ظاہر بات ہے کہ علامہ اقبال نے یہ تو سمجھا تھا کہ مسلمانہ نے ہند کی سیاسی قیادت کرنے والا کوئی نہیں سوائے جناح کے، اور یہی تصور انہوں نے قائد اعظم کو دیا اور وہ واپس ہندوستان آنے پر آمادہ ہوئے. اس میں اور لوگوں کا بھی دخل تھا، لیکن فیصلہ کل دخل علامہ اقبال کا تھا. تو علامہ اقبال نے یہ سمجھ لیا تھا، جیسے پیر جماعت علی شاہ نے سمجھا رحمت اللہ علیہ، کہ اس وقت قوم کی وکالت اور قوم کی رہنمائی جو ہے مسلمان قوم، مسلم آف انڈیا کے لیے، یا یوں کہیے مسلم انڈیا کے لیے، اس کی رہنمائی جو ہے عملا سیاسی میدان میں وہ محمد علی جناح کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. یہ ان کی رائے تھی. لیکن محمد علی جناح جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی سنا دیا کہ وہ کہتے ہیں وہ میرے گائیڈ بھی تھے، میرے انسپریشن کا سورس تھے، میرے لیے اسپرچل سپورٹ تھے، میرے لیے وہ فلسفی تھے، میرے لیے ان کی یہ حیثیت تھی. اور سنیے، لاہور 25 مارچ 1940 کو انہوں نے الفاظ کہے ہیں، اور یہ اقبال ڈے کا ایک جلسہ تھا، اس میں انہوں نے کہا ہے، If I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India, اگر میں اس مقصد کے حصول تک زندہ رہا کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست قائم ہو جائے، یعنی پاکستان، 1940 میں پاکستان کا ریزولوشن پاس ہو چکا تھا، یہ تو ہوا ہے مارچ میں، اور اپریل میں علامہ اقبال کا دن منایا جا رہا ہے، اقبال ڈے، اس موقع پر وہ کہہ رہے ہیں If I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India and I was then offered, اور پھر اگر مجھے یہ پیشکش کی جاتی to make a choice between the works of اقبال and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. اگر میرے سامنے یہ چوائس رکھا جاتا کہ یا تو اس مسلم اسٹیٹ کی حکمران بن جاؤ یا علامہ اقبال کی کتابیں لے لو، تو میں علامہ اقبال کی کتابوں کو ترجیح دوں گا. یہ ہے وہ الفاظ جو قائد اعظم 1940 میں کہہ رہے ہیں، پاکستان ریزولوشن کے فوراً بعد، جو بھی 21 اپریل کو ہوا، 22 اپریل کے اخبار میں یہ چھپا ہے، سول اینڈ ملٹری گزٹ، اس کے اندر یہ چھپا ہے معاملہ. اس کے علاوہ کہتے ہیں، کنٹینیوئنگ مسٹر جناح سیٹ دیٹ ان اپریل 1936 ہی تھاٹ آف ٹرانسفارمنگ دی مسلم لیگ which was then only an academical institution into a platform of the Muslims of India. کہ مجھے یہ 1936 میں خیال آیا تھا کہ یہ مسلم لیگ جو ابھی تک ایک اکیڈیمک سا ادارہ بنی ہوئی ہے، ایک علمی سی مجلس ہے، بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں، کوئی وہ عوامی تحریک نہیں ہے، تو میں اسے مسلم انڈیا کا ایک پارلیمنٹ کی شکل دے دوں، into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, علامہ اقبال کنٹینیوڈ اسٹڈ ایز اے راک ود ہم. اقبال مسٹر جناح سیٹ واز ناٹ اونلی اے گریٹ پوئٹ ہو ہیڈ اے پرماننٹ پلیس ان دی ہسٹری آف دی ورلڈ بٹ اے بیسٹ آف دا بیسٹ لٹریچر اینڈ ہی واز دی گریٹسٹ کنٹریبیوشن ٹوورڈز راؤزنگ اینڈ ڈیولپنگ آف مسلم نیشنل کانشسنس. ہی کمپیئرڈ اقبال ود گریٹ انٹرنیشنل فگرز آف انگلینڈ لائک ملٹن اینڈ شیلے. یہ دو اقتباسات میں نے آپ کو دیے ہیں تاکہ یہ جو دو شخصیتیں تھیں ان کا ایک دوسرے کے بارے میں کیا گمان تھا، اور جو میں نے تقسیم کی ہے کہ مفکر پاکستان، مصور پاکستان، مبشر پاکستان، اور پاکستان کی آئیڈیالوجی دینے والا وہ تو اقبال تھا. لیکن اس نقشے پر پاکستان کی تحریک کو چلانا، سیاست کی اور پیچ وادیوں میں سے لے کر اس قافلے کو آگے بڑھانا، اس میں کامیابی کی منزل تک پہنچنا، یہ سارا سیاست دانی اور یہ سارا کسارا معاملہ یوں کہیے کہ مسلم قوم کی وکالت، یہ یقیناً اس کا سہرا قائد اعظم کے ساتھ ہے. بانی پاکستان وہ ہے، معمار پاکستان وہ ہے، بلڈر آف اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ اس قائد اعظم نو ڈاؤٹ، لیکن آئیڈیولوگ نہیں تھے وہ. آئیڈیالوجی کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اقبال کی طرف دیکھنا ہوگا. ہمیں اصل میں ہر شے کو اور ہر شخص کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا چاہیے. عربی زبان میں ظلم اسی کو کہتے ہیں، وضو شے تھی غیر محل نہیں، ایک شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیا جائے. جہاں تک آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ علامہ اقبال کے ساتھ وابستہ ہے. اب دیکھیے، میں تین اقتباس آپ کو دینا چاہتا ہوں. اس میں علامہ اقبال، اس میں قائد اعظم نے کہا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. سب سے پہلے 10 جنوری 1938 کا ایک بیان ہے جو پڑھ کر سنا رہا ہوں. مینی پیپل مس انڈرسٹینڈ اس وین وی ٹاک آف اسلام، پرٹیکولرلی اور ہندو فرینڈس. When we say this flag is the flag of Islam, they think we are introducing religion into politics, a fact of which we are proud. یعنی جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم پالیٹکس میں مدد کو لا رہے ہیں، تو ہم تو اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر پالیٹکس جو ہے وہ تابع ہے ہمارے دین کے. Of which we are proud, a fact کہ ہم اسلام کو لانا چاہتے ہیں سیاست کے اندر. It is in fact, it is not only religion. یہ نوٹ کیجئے، اس لیے کہ اس کے بعد میں بھی سوال آئے گا. 11 اگست کی تقریر جو ہے 1947 کی، اس کو آپ کو اس کی لائٹ میں پڑھنا ہوگا کہ اسلام کو وہ کہہ رہے ہیں وہ صرف ریلیجن نہیں ہے، باقی تمام جو ہے وہ صرف ریلیجنس ہیں، کریڈز ہیں، ڈوگماز ہیں، وہ صرف رسومات ہیں. لیکن اسلام کیا ہے سنیے، اسلام gives us a complete code of life. It is not only religion, but it contains laws, philosophy and politics. In fact, it contains everything that matters to a man from morning to night. When we talk of Islam, we take it as an all-embracing word. We do not mean any ill will. The foundation of Islamic code is that we stand for liberty, equality and fraternity. اب میرا خیال یہ ہے کہ مجھے ہر چیز کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. حاصل یہ ہے کہ ہم اسلام کو ایک مذہب نہیں سمجھتے. مذہب میں ہوتی ہے صرف عقائد، عبادات، کچھ رسومات، بس ختم. اسلام کوڈ آف لائف ہے، اس میں قوانین ہے، اس میں تہذیب ہے، اس میں فلسفہ ہے، اس کی آئیڈیالوجی ہے، اور صبح سے لے کے رات تک کی انسانی زندگی کے لیے ہدایات ہے. کس قدر واضح الفاظ ہیں. اور اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اور اس کی بنیادیں کیا ہیں، لبرٹی، ایکویلٹی اینڈ فریٹرنیٹی. یہ تین چیزیں ہیں کہ جو بنیاد ہے اسلامی نظام کی. اسی طرح اس کا ایک اور اقتباس میں آپ کو سنا رہا ہوں. عید کا پیغام دیا ہے، اور یہ ڈان کراچی میں شائع ہوا ہے 11 ستمبر 1945 کو. دی مسلمانز آر ریئلائزنگ مور اینڈ مور دیئر ریسپانسبلٹی ان ایوری ڈائریکشن. ایوری مسلمان نوز دیٹ دی انجنکشنز آف دی قرآن آر ناٹ کنفائنڈ ٹو ریلیجیس اینڈ مورل ڈیوٹیز فرام اٹلانٹک. اب یہاں پر یہ گبن کا ایک کو دے رہے ہیں کوٹیشن، فرام اٹلانٹک ٹو دی گینجز سیز گبن کے اٹلانٹک بیرا اوکیانوس سے لے کر اور دریائے گنگا تک. The Quran is acknowledged as the fundamental code not only of theology but of civil and criminal jurisprudence and the laws which regulate the actions and the property of mankind as governed by the immutable sanctions of the will of God. Everyone except those who are ignorant knows that Quran is the general code of the Muslims, a religious, social, civil, commercial, military, judicial, criminal, penal code. It regulates everything from the ceremonies of religion to those of daily life. From the salvation of the soul to the health of the body, from the rights of all to these of each individual, from morality to crime, from punishment here to death in the life to come. And our Prophet has enjoined on us that every Musliman should possess a copy of the Quran and be his own priest. Therefore, Islam is not merely confined to the spiritual tenets and doctrines of rituals and ceremonies. It is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collective and individual. تو اندازہ کیجئے، یہ شخص کوئی سیکولر ذہن کا مالک ہو سکتا ہے جو یہ باتیں کہہ رہا ہوں؟ اور یہ 1947 ہے، پاکستان بننے سے صرف 2 سال تھا. اسی ضمن میں ایک اور، بیورلی نکلس آیا تھا ہندوستان، اس نے انٹرویو لیا قائد اعظم سے، تو 11 جنوری 1944 کو قائد اعظم نے انٹرویو دیا ہے، اس کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو. یو مسٹ ریمبر دیٹ اسلام از ناٹ نیئرلی اے ریلیجیس ڈاکٹرین بٹ اے ریئلسٹک اینڈ پریکٹیکل کوڈ آف کنڈکٹ. یہ میں نے 3 اقتباسات آپ کو سنائے اس کام کے لیے کہ اقبال کا تصور اسلام ایک مکمل نظام ہے، اور قائد اعظم کا تصور اسلام کہ یہ مکمل ضابطہ حیات کوڈ آف لائف ہے. اندازہ کیجئے صبح سے لے کے رات تک کے سارے معمولات جو ہیں یہ اسے بحث کرتا ہے، اور زندگی کے تمام گوشے جو ان دونوں تکرار کے ساتھ آئے ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں ہدایات دے رہا ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اقتباس سنا رہا ہوں، عالمی ملت اسلامیہ، یہ اسٹار آف انڈیا میں شائع ہوا 8 اپریل 1939 کو. علامہ اقبال نے پوری دنیا اس کے بارے میں کہا ہے، مسٹر جناب سے مسٹر ایم اے جناب انفرلنگ دی لیگ فلیگ آبزرو دیٹ اٹ واز ناٹ اے نیو فلیگ، اٹ واز اے سیون سینچریز اولڈ اینڈ واز گیون ٹو دیم بائی دی پروفیٹ. دس آرگنائزیشن امنگ دا مسلمز میڈ دیم فارگیٹ دیئر اون فلیگ، بٹ اے نیو اویکننگ امنگ دی مسلمز ہیڈ کم اباؤٹ which had kept the flag afloat. He declared that no power on earth could bring this flag down. اب یہ پوری دنیا کے لیے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ علم ہے. اسی طرح ایک اور ہے، اسلام کا جو اصول ہے وہ بہترین ہے قانون، یہ ہے 22 نومبر 1938 کا آپ کا بیان ہے. But I find that I have no hesitation in saying that Islamic code of law with regard to succession is most equitable, most just, most advanced and most progressive. I therefore say that let the Muslims at least be governed by it. ہمارا جو قوانین ہے، اب یہ ذرا الفاظ نوٹ کیجئے کہ یہ most successful, most equitable, most just, most advanced and most progressive. پوری ملت اسلامیہ کی وحدت کے ضمن میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے. یہ بھی اسٹار آف انڈیا میں شائع ہوا ہے 8 اپریل 1939 کو، یہ جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا تھا اس کے حوالے سے. نو جیوگرافیکل لمٹس کین ڈیوائڈ دی چلڈرن آف اسلام. ذرا اندازہ کیجئے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ تمام مسلمان دنیا میں جو ہیں یہ اسلام کی اولاد ہیں. نو جیوگرافیکل لمٹس کین ڈیوائڈ دی چلڈرن آف اسلام، جس پر چیئرز ہوئی، تالیاں بجی. اباؤٹ اوور آئیڈیلز دیئر واز نو ڈاؤٹ اباؤٹ، ہماری قوم جو ہے وہ تو ایک ہے اور اس کے بارے میں اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اپنے بارے میں جو کہا ہے یہ میں 7 بیان دے رہا ہوں آپ کو اقتباس، یہ بھی اسٹار آف انڈیا میں چھپا ہے 7 اگست 1939 کو. سو فار ایز آئی ایم کنسرنڈ آئی ایم ولنگ ٹو بی برانڈیڈ سو فار ڈوئنگ مائی ڈیوٹی ٹو مسلمز. آئی واز بورن اے مسلم، آئی ایم اے مسلم and I shall die a Muslim, concluded Mr. Jinnah. میں مسلمان پیدا ہوا، مسلمان ہوں اور مسلمان مروں گا. اب ایک بہت اہم ہے، علامہ قائد اعظم کی نگاہ میں، جیسے علامہ اقبال کا تو آپ کو معلوم ہے مغربی جمہوریت کا، انہوں نے جس طریقے سے ان پر تنقیدیں کی ہیں، دیو استبداد جمہوری قوام پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر. یہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گلا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. لیکن قائد اعظم کے بارے میں شاید یہ گمان ہو کہ وہ تو 100% مغربی ڈیموکریسی کے قائل تھے، لیکن ذرا اس کا جملہ سنیے. یہ سول اینڈ ملٹری گزٹ میں شائع ہوا ہے 9 نومبر 1939 کو. مسٹر جناح نیکسٹ ریفیوٹڈ دی کرائی دیٹ دی مسلم لیگ ہیڈ ڈیناؤنسڈ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی ان دی ایبسٹریکٹ واز کوائٹ ڈفرنٹ فرام ڈیموکریسی ایز پریکٹسڈ. Democracy was like the camelon, changing its complexion according to the circumstances. Democracy جو ہے وہ تو گرگٹ کی طرح ہے کہ جن حالات میں ہوتی ہے اور جن ماحول میں ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اپنا رنگ بدل لیتا ہے. Democracy was not the same in England as it was in France or America. Islam believed in equality, liberty and fraternity, but not the democracy of the Western type. Note کیجیے، ناٹ دی ڈیموکریسی آف دی ویسٹرن ٹائم. اب اس شخص کے بارے میں اگر کہا جائے کہ سیکولر نیشن اسٹیٹ جو مغرب کے ذہن کی پیداوار ہے، مغربی فلسفے کا نتیجہ ہے، وہ اس کو پاکستان کے اندر قائم کرنا چاہتا تھا، تو یہ سارے بیانات کہاں لے کر جائیں گے آپ؟ دی ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم ان وچ پارٹی گورنمنٹ واز دی بیسک پرنسپل آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ ان کے نزدیک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. مغربی جمہوریت کے بارے میں ایک اور بھی ہے عید میسج، جس میں کہ علامہ اقبال نے حضرت آدم کی خلافت کا تذکرہ کیا ہے. یہ ہے سٹار آف انڈیا 14 نومبر 1939. اس میں نماز، روزہ، واقعہ یہ کہ جیسے کوئی مصنف اور متکلم جیسے مولانا مودودی نے روزے کی یہ حکمتیں ہیں اور یہ نماز کی یہ حکمتیں ہیں، محلے کے اندر جو ہے لوگ جمع ہوتے ہیں پانچ وقت، پھر ذرا بڑی آبادی میں جمعے کو، پھر عیدین میں، پھر حج میں، یہ سارا واس جو ہے علامہ اقبال کے اس بیان میں موجود ہے. میں زیادہ لمبا نہیں آپ کو سنا سکتا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا فلسفہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. آخر میں کہتے ہیں مین ہیز انڈیڈ بین کالڈ گاڈ کیلف ان دی قرآن اینڈ اف دیٹ ڈسکرپشن آف مین از ٹو بی آف اینی سگنیفیکینس اٹ امپوزز اپون اس دی ڈیوٹی ٹو فالو دی قرآن to behave towards others as God behaves towards his mankind. All social regeneration and political freedom must finally depend on something that has a deeper meaning in life, and that, if you will allow me to say, is Islam and Islamic spirit. یہ عید کا پیغام ہے 1940 کا. 9 مارچ 1940 کو انہوں نے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ چند دن پہلے پاکستان کے ریزولوشن کے پاس ہونے سے پہلے، وہ 23 مارچ کو ہوا اور یہ 9 مارچ کو ان کا ایک انٹرویو ہے، آرٹیکل ہے ٹو نیشنز ان انڈیا پبلش ان دی ٹائم اینڈ ٹائڈ آف لندن آف 9 مارچ 1940، لندن کے اخبار میں یہ چھپا ہے. اس میں قائد اعظم فرماتے ہیں انڈیا از انہیبیٹڈ بائی مینی ریسز آفن ایز ڈسٹنکٹ فرام ون اندر in origin, tradition and manner of life as are the nations of Europe. 2/3 of its inhabitants profess Hinduism in one form of an or another as their religion. Over 77 million, yani us waqt jo hai paune 8 crore musalman the Hindustan mein, over 77 million are followers of Islam. And the difference between the two is not only of religion in the strict sense but also of law and culture. They may be said indeed to represent two distinct and separate civilizations. Hinduism distinguished by the phenomenon of its caste, which is the basis of religious and social system, and save in a very restricted field, remains unaffected by contact with the philosophies of the West. The religion of Islam, on the other hand, is based upon the conception of equality of mankind. پھر 23 مارچ کو سول اینڈ ملٹری گزٹ میں بھی، جبکہ وہ ریزولوشن پاس ہو گیا ہے، تو قائد اعظم کا بیان چھپا. Finally, he appealed to the Muslims of the Punjab to organize the league in the province and carry its message to village, from village to village and house to house. He exhorted workers, peasants, intelligentsia, landlords and capital and capitalists to speak with one voice and that of Islam. اب پوری قوم کو ایک آواز کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور وہ بات جو ہے وہ اسلام کی ہوگی. 26 مارچ کو ان سے پیغام مانگا گیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا، جو یہ چھپا ہے پھر 4 اپریل 1943 کو. اس میں کہتے ہیں قائد اعظم، یو ہیو آسکڈ می ٹو گیو یو اے میسج، وٹ میسج کین آئی گیو یو؟ وی ہیو گاٹ دی گریٹسٹ میسج ان دی قرآن فار اور گائیڈنس اینڈ انلائٹنمنٹ. ہمارے لیے تو اصل پیغام جو ہے قرآن ہے، اور کسی اور میسج کی، کسی اور پیغام کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. 18 جنوری 1946 کو ایک تقریر کر رہے ہیں قائد اعظم، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان نہ بنا تو کیا ہوگا، اور یہ خواتین کا ایک اجتماع تھا جس میں کہ قائد اعظم کی تقریر ہوئی ہے، اور یہ چھپی ہے 18/1/46 کو سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور میں. اف وی ڈو ناٹ سکسیڈ ان اور اسٹرگل فار پاکستان، the very trace of Muslims and Islam will be obliterated from the face of India. اگر ہم پاکستان کے حصول میں ناکام رہے تو سن لو کہ ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. ہندوؤں کے بہت قریب رہ کر انہوں نے یہ سمجھا تھا. ہندو ذہنیت کو جس قدر قائد اعظم نے قریب سے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. خاص طور پر ہمارے علماء، چاہے وہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا مولانا ابوالکلام آزاد تھے، وہ ہندو کے ظاہری طرز عمل کو دیکھتے تھے. مہاراج ہاتھ جوڑ کر وہ نمستے کر رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، لیکن ان کی اصل ذہنیت کیا تھی؟ یہ تو قائد اعظم نے دیکھا ہے. جو ہندو مسلم اتحاد کا سب سے بڑا سفیر، گوکھلے انہیں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، لیکن ان کا ارادہ انہوں نے دیکھ لیا تھا، آپ ذرا یاد کیجئے 1971 میں اندرا گاندھی موتی لال نہرو کی پوتی جواہر لال کی بیٹی کہہ رہی ہے جب ہمارا جو ہے سقوط ڈھاکہ ہوا ہے وی ہیو ایونج اوور 1000 ایئرز ڈیفیٹ ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے. اس سے ذرا اندازہ کریں قیاس کن سے گلستان من بہار مرا ہندو مہا سبھا کے عزائم کیا ہوں گے آر ایس ایس کے عزائم کیا ہوں گے آر ایس ایس کا جو چل رہا تھا زبردست ایک تحریک ان کے عزائم کیا تھے اور یہ جو کانگریس کے اندر بھی جو ہندو ذرا کٹر قسم کے تھے سردار ولبھ بھائی پٹیل قسم کے ان کے کیا عزائم تھے وہ قائد اعظم نے بہت قریب ہو کر دیکھا اور وہ مایوسی ہے کہ جس نے انہیں یہاں پر جو پہنچایا ہے پہلے مایوس ہوئے ہیں اور پھر میرے نزدیک واقعہ یہ ہے تو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے علامہ اقبال کے ہاتھ پر بیعت کیے انہیں اپنا اسپرچل گائیڈ اسپرچل سپورٹ سورس آف انسپریشن قرار دیا. تو مفکر پاکستان اور مصور پاکستان اور جو آئیڈیالوجی دینے والے ہیں پاکستان کا نظریہ وہ علامہ اقبال تھا. اف وی ڈو ناٹ سکسیڈ ان اور اسٹرگل فار پاکستان دی ویری فیس آف مسلمز اینڈ اسلام ول بی آبلیٹریٹڈ فرام دی فیس آف انڈیا. بالکل ایسے جیسے بدھ مت اسلام تو پھر بھی باہر سے یہاں آیا تھا نا. بدھ مت تو ہندوستان میں پیدا ہوا گیا وہ شہر تھا جہاں پہ کہ نروان حاصل ہوا تھا مہاتما گوتم بدھ کو اور بہار کے اندر وہ ساری جو تحریک ان کی چلی ہے اور بدھی تحریک یہاں سے چل کر اور آپ کو معلوم ہے سینٹرل ایشیا تک بھی پہنچ گئی اور چائنا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پھیل گئی لیکن ہندوستان سے اس کا نام و نشان مٹا دیا برہمن نے وجود کر دیا جو اس کا اصل پلیس آف اوریجن ہے بدھ مت کی. اب وہاں کوئی بدھ مت نہیں سرے سے نہیں وہ بدھ ہے ہی نہیں لیکن آپ کو معلوم ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھرا پڑا بدھوں سے اور ایک زمانے میں یہ ٹیکسلا ہمارا یہ جو یہاں سے مورتیاں ملتی ہیں گوتم بدھ کی یہ پورا قندھار پورا جو ہے افغانستان اور بعد میں جو خراسان شمار ہوا یہ سارا کا سارا بدھ مت کے تحت تھا لیکن اس کے بعد ہندوستان سے اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا. عربوں کے کاز کے بارے میں اب دیکھیے قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں. یہ ان کا نیو یارک ٹائمز میں ایک انٹرویو شائع ہوا ہے 13 فروری 1946 کو. یہ لمبی باتوں میں سے میں تو صرف آپ کو مجھ سے جس کو کہتے ہیں کہ مجھتے خروارے کہ دیکھ کے جلد چاول آپ کو دکھا رہا ہوں بتائیے 4 والیومز بھرے پڑے ہیں اس قسم کے بیانات سے. یہ صرف 2 میں سے کچھ حصے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں 4 میں سے نہیں اتنا وقت نہیں تھا کہ ان چاروں کو میں کھگا نہیں سکتا. میں نے اپنے ایک ساتھی سے کراچی میں کہا انہوں نے یہ ساری محنت کی ہے ورنہ واقع ہے کہ میرے لیے تو یہ محنت کبھی بھی ممکن نہیں تھی. یہ سارے فوٹو سیٹس انہوں نے فراہم کیے. دی کورسپونڈنٹ آس مسٹر جنا اباؤٹ رپورٹ کنسرننگ مسلم سمپیتھی ود دی عربز. یہ نیو یارک ٹائم کا جو نامہ نگار ہے وہ قائد اعظم سے پوچھ رہا ہے کہ عربوں کے ساتھ آپ کی جو ہمدردی اور آپ کا کیا تصور ہے. اینڈ مسٹر جنا ریپلائڈ اب یہ ہے انورٹڈ کوماز میں دی انڈین مسلم ول ڈو ایوری تھنگ ان ہز پاور ٹو ہیلپ دی عربز ہی ول گو ٹو اینی لینتھ because we do not want Palestine to go out of Muslim hands. When asked to define any length, جب پوچھا گیا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو آپ کی مراد کیا ہے. مسٹر جنا سیڈ اٹ مینس وٹ ایور وی کین ڈو وائلنس اف نیسری ایون وائلنس ہمیں طاقت بھی استعمال کرنی پڑے تو استعمال کریں گے عربوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. اس سے ذرا اندازہ کرنا چاہیے کہ اب جو قدس کا مسئلہ ہو رہا ہے اور جو اب یوں سمجھئے کہ آتش فشاں کے دہانے پر یہ اسرائیل اس وقت پہنچا ہوا ہے فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کا. اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دن کی بات ہے کہ بہت بڑا جو ہے فلیئر اپ ہو جائے گا ایک جنگ ہوگی. تو پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کب کا ہے آپ کو بتا چکا ہوں یہ 1946 13 فروری 1946 کو نیو یارک ٹائمز کے اندر یہ چھپا ہے. The Indian Muslim will do everything in his power to help the Arabs. He will go to any length because we do not want Palestine to go out of Muslim hands. When asked to define any length, Mr. Jinnah replied, it means whatever we can do, violence if necessary. Even violence. البتہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بننے کی شکل میں جو مائنورٹیز ہیں انہیں اطمینان دلایا تھا کہ تمہارے ساتھ بہت عمدہ سلوک ہم کریں گے. تمہارے ساتھ تم ڈرو نہیں کہ تمہارا معاملہ شدروں کا ہو جائے گا. نہیں, ہمیں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ بہت بلند ہے بہت اونچی. اس کے ضمن میں آپ کو یہ 29 مارچ 1944 کا ایک اقتباس سنا رہا ہوں اور یہ چھپا ہے سول اینڈ ملٹری گزٹ کے اندر. 29 مارچ 1944 کو مسٹر جناح assured the non-Muslim minorities that if Pakistan was established, they would be treated with fairness, justice and even generosity. Pakistan اگر بن گیا تو غیر مسلموں کے ساتھ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ بلکہ احسان کا رویہ جو ہے generosity سخاوت اور احسان کا انداز ہم اختیار کریں گے. This was enjoined upon them by the Quran. And this was the lesson their history had taught them, with a few exceptions in which some individuals may have misbehaved. ہماری پوری تاریخ کے دوران ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے غلط رویہ بھی اختیار کیا ہو, جبر کیا ہو مسلمان بنانے کے لیے, حالانکہ نہیں ہے, ہسٹری میں ریکارڈ پر ہے ہی نہیں کہیں کہ کہیں بھی جبریہ مسلمان بنایا گیا کسی کو. اگر جبریہ مسلمان بنایا ہوتا تو ہندوستان میں ایک ہندو نہ رہتا, 800 برس تک حکومت کیے یہاں پر, لیکن نہیں ہے ہی. اسلام انہیں کھلی اجازت دیتا ہے. جب نکلے تھی مسلمان فوجیں عرب سے تو وہ تین ہر جگہ جہاں بھی گئے ہیں تین آلٹرنیٹو پیش کرتے تھے. سب سے پہلے ہماری دعوت ہے اسلام میں آؤ, تم ہمارے برابر کے بھائی ہو گئے, تمہاری جان مال سب محفوظ, تمہاری پراپرٹیز ہر چیز تمہارا سٹرکچر موجود ہے. اگر یہ نہیں تو اسلام کی سپریمیسی قبول کر لو, جزیہ دو, چھوٹے بن کر رہو, تو ہندو رہو سکھ رہو پارسی عیسائی یہودی جو چاہو رہو. اور اگر یہ بھی منظور نہیں, اسلام کی سپریمیسی اگر منظور نہیں, تو پھر یہ کہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی, آ جاؤ میدان جنگ. یہ ہے اصل بات. تو جہاں تک مذہبی آزادی کا تعلق ہے اسلام گارنٹی کرتا ہے, پوری گارنٹی کرتا ہے. جو بھی غیر مسلم اقلیتیں ہوں ان کو جو عقیدہ وہ چاہے رکھے, جس کو چاہے جس طرح چاہے پوجا پاٹھ کریں, ان کے معبد ہوں گے تو ان کی بھی پوری جو ہے حفاظت کی جائے گی, مسجدوں سے بڑھ کر کی جائے گی. سورہ حج میں میرے سامنے وہ آیت ہے, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِي حَكْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. وہاں فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ بدی کو اور برے لوگوں کو اگر وقتاً فوقتاً دنیا سے دور نہ کرتا رہتا تو فساد بچ جاتا, تمام صومعے اور گرجے اور خانقاہیں اور سینیگوگ اور مسجدیں سب کی سب برباد ہو جاتے. تو یہاں پہلے ذکر ہو رہا ہے صوامع کا اور سینیگوگ صلوں کا, صلوات گویا کہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے معبد جو ہے ان کا ذکر پہلے ہے مساجد کے بعد میں. اس کے بعد فرماتے ہیں the league president said that he was not a theologian. اصل میں یہ انہیں ایک ریسپشن دیا گیا تھا ایک سکھ کی طرف سے. وہ سکھ جو ہے وہ خاص قسم کے سکھ ایک ہوتے تھے پنجاب کے اندر جو بہت ہی لبرل قسم کے تھے, وہ بال وغیرہ بھی اس طرح نہیں بڑھاتے تھے. ان کا کچھ نام بھی ہے نام دھاری سکھ, یہ جو تھے بہت لبرل قسم کے سکھ ہوتے تھے. تو ان کا ایک شخص جو ہے اس نے ان کو ایک ریسپشن دیا تھا, سردار آتما سنگھ. تو اللہ کو جو قائد اعظم فرماتے ہیں ان کے کہنے سے انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی قوم بنائیں کیوں خام خواب تقسیم کر رہے ہیں. دی لیگ پریزیڈنٹ سیٹ دیٹ ہی واز ناٹ اے تھیولوجین, میں کوئی مذہبی عالم نہیں ہوں, دو ہی انڈیورڈ ٹو اوبے ایز فار ایز پاسبل دی اسینشل پرنسپلز آف ریلیجن آف وچ ہی واز پراؤڈ. کہ میں اگرچہ کوئی عالم نہیں ہوں لیکن میں زیادہ سے زیادہ اسلام کے اصولوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھے اسلام پر فخر ہے کہ اسلام میرا مذہب ہے. اصل میں یہی وہ بات تھی کہ جو قائد اعظم نے 11 اگست کی اپنی تقریر میں کہی, جس کو کہ مانی یہ پہنائے جا رہے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے سیکولرزم کا وہاں پرچار کیا ہے. وہ جو تقریر ہے اس کا میں آپ کو اقتباس سنا دیتا ہوں. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس اور ٹو اینی ادر پلیسز آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان. اس کے ساتھ ہی آگے چل کر یہ الفاظ بھی فرمائے, ناؤ آئی تھنک وی شوڈ کیپ دیٹ ان فرنٹ آف اس ایز اوور آئیڈیل اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ ان کورس آف ٹائم ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز کوڈ سیز ٹو بی مسلمز, ناٹ ان دی ریلیجیس سینس بیکاز دیٹ از دی پرسنل فیتھ آف ایچ انڈیویجل, بٹ ان دی پولیٹیکل سینس ایز سٹیزنز آف دی اسٹیٹ. یہ الفاظ ہیں پوری 10 سالہ تاریخ جو ہے قائد اعظم کی. میں نے 1938 سے لے کر آپ کو ان کے بیانات پڑھ کر سنائے ہیں 1947 تک. اب ایک جملہ ہے اس میں در حقیقت تو انہوں نے وہی بات کہی ہے کہ جو 1947 میں کہی تھی کہ پوری آزادی ہوگی اور ہے اسلامی ریاست مکمل آزادی دیتی. آپ جو چاہیں عقیدہ رکھیں, جو آپ کا مورڈ آف ورشپ ہو آپ فالو کریں, جو آپ کے معبد ہوں گے ان کی حفاظت ہوگی, آپ کے جان مال عزت آبرو جائیداد ہر شے کی حفاظت کا ذمہ لیتی ہے اسلامی ریاست. اسی لیے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں. یہ ذمی کالی نہیں ہے. جن کی حفاظت جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ ہے اسلامی ریاست پر. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے مسلمان اسلامی ریاست میں ہے تو اس پر فوجی سروس لازم ہے, ہر مسلمان سپاہی ہے, لیکن غیر مسلم کو مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کی حفاظت مسلمان کریں گے. اس لیے اسے جزیہ لیا جائے. جزیہ از اے ٹیکس. مسلمان زکات دے گا, اشر دے گا, غیر مسلم ٹیکس دے گا, بس یہی فرق ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک مذہبی آزادی, پرسنل لا پورا آپ کا, شادی بیاہ جیسے چاہے کریں, نکاح طلاق جو بھی آپ کا طریقہ ہو, آپ جیسے چاہیں بچے کی پیدائش پر جشن منائیں, آپ جیسے چاہیں شادی بیاہ کریں, آپ جیسے چاہیں مردے کو جلائیں یا یہ کہ اس کو کہیں رکھ دیں جیسے پارسی رکھ دیتے ہیں اونچی جگہ پر کہ اسے پرندے نوچ نوچ کر کھا جائے, اور فری ٹو ڈو. پھر یہ کہ سرکاری ملازمتوں میں, پروفیشنز میں, کاروبار میں کوئی پابندی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں قانون سازی قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے. اسلامی ریاست کا سورس آف لا دی بک آف اللہ اینڈ دی ٹریڈیشن آف ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. اور چونکہ غیر مسلم ان میں بلیو نہیں کرتا, اس میں ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا. اور چونکہ اسلامی ریاست کی جو ہائیسٹ پالیسی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے اور نظام خلافت جو ہے گلوبل بن جائے. جہاں بھی کہیں اسلامی ریاست قائم ہوگی اور خلافت کا نظام آئے گا, اس کی پہلی پالیسی پرائیورٹی نمبر ون یہ ہوگی کہ یہ نظام پھیلے. ظاہر بات ہے غیر مسلم تو اس کے لیے اس کی یہ خواہش نہیں ہوگی, وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں. تو ہائیسٹ پالیسی لیول اور لیجسلیٹو پروسیس میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. باقی ملازمتیں ہیں, فوج میں بھی آنا چاہے آئے, ہائیسٹ لیول پر نہیں ہوں گے. اس لیے کہ وہاں فیصلے ہوتے ہیں. وہاں ذرا سا بھی کوئی شخص جو ہے ذرا غلط راستہ اختیار کر لے تو وہ تو پوری ملک کا اور پوری قوم کا جو ہے اس کو بہت شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. لہذا یہ ہے ویسے ملازمت میں, اور جو بھی ٹیکنالوجی ہے, جو بھی پروفیشنز ہے, تجارت ہے, سب میں ان کو کھلی آزادی ہے. یہ ہے کہ جس کو کہ یہاں پہ قائد اعظم نے انہیں ایشور کیا ہے. اور اسی حوالے سے صرف میرے نزدیک اس کے اندر یہ ہے, البتہ یہ کہ جو بات انہوں نے 10 سال, اب یہ بات ہمارے لیے ہے قابل غور کہ اگرچہ واقعتاً اس میں کچھ جھلک سیکولرزم کی ہے, کس جملے میں, بیکاز ریلیجن از دی پرائیویٹ انڈیویجل افیئر. کیونکہ یہاں وضاحت نہیں کی, لیکن میں نے اسی لیے آپ کو وہ سارے اقتباسات سنائے ہیں کہ قائد اعظم کے نزدیک اسلام صرف ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن لیول پر ایکسپائر ہوگا مسلمان, جیسے مسلمان کو اجازت ہے, کوئی حنفی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی اہل حدیث ہے, جیسے چاہے نماز پڑھے, یہاں ہاتھ باندھے, یہاں ہاتھ باندھے, ہاتھ کھول کر پڑھے, الاؤڈ. شیعہ اگر ذرا دیر میں روزہ کھولنا چاہتے ہیں اور ذرا پہلے جو ہے سحری ختم کر دیتے, کوئی اعتراض نہیں. جیسے انہیں آزادی ہے, ہندوؤں کو آزادی, سکھوں کو, بدھوں کو. تو ریلیجن لیول پر تو اعتبار آ گیا. اسلام اور غیر مسلم ان سب کا جو مذہب کا معاملہ ہے, عبادات کا اور عقائد کا اور رسومات کا, اس میں اعتبار ہے. لیکن اسلام از ناٹ اے ریلیجن. یہ ہے وہ بات جو میں نے اس لیے آپ کو اقتباسات سنا ہے. اسلام تو فل کوڈ آف لائف ہے. اس کوڈ آف لائف کے لیے تو پاکستان لیا گیا, ورنہ ریلیجن تو ہندوستان کے اندر بھی رہ سکتا تھا, آج بھی ہے. آخر مسلمان وہاں بستے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, مسجدیں بناتے ہیں. امریکہ میں مسجدیں بنا رہے ہیں, بڑی بڑی مسجدیں, شاندار. مینہٹن میں 96 اسٹریٹ, ان دی ہارٹ آف مینہٹن, ایک بڑی شاندار مسجد بنی ہے. اور ابھی وہاں اس کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ بن رہا ہے, 20 منزلہ عمارت بنے گی, جس میں لائبریری ہوگی, دارالعلوم ہوگا, سب کچھ ہوگا. یہ سارا امریکہ میں ہو رہا ہے. تو سیکولرزم اصل میں جو ہے وہ مذہب کو ایٹ پار لاتا ہے. اور سیکولرزم یہ ہے کہ جو نظام ہے اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں. یہاں یہ ہے کہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا, نظام اسلامی ہوگا, البتہ مذہب کی سطح پر سب کو اجازت ہے, جو چاہے بلیو کرے, جو چاہے پوجے, جس طرح چاہے پوجے, ایک خدا کو, ہزار خداؤں کو, سانپ کو, بچھو کو, جس کو جانے ملے. یہ ہے در حقیقت ان کا. اب یا تو یہ ہے کہ اس ایک جملے کو لے کر اور 10 سال کے جو بھی ان کے فرمودات ہیں, ان کے اعلانات ہیں, ان کی تصریحات ہیں, یا تو ان سب کو ختم کر دیجئے اس ایک جملے سے. نہیں, یہ ممکن نہیں. وہ سارے اپنی جگہ پر ہیں. اور یہاں پر جو ریلیجن کہا ہے, ریلیجن کے اعتبار سے جو بات انہوں نے کہی ہے بالکل صحیح کہی, کہ اس میں اٹپار ہوں گے مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی. البتہ یہاں میں آپ سے عرض کر دوں کہ در حقیقت اس کی ایک تعویل ہے جو میرے پاس ہے, اور میں آج سے 15 سال پہلے جو میری کتاب ہے استحکام میں پاکستان, اس میں میں یہ تعویل تفصیل کے ساتھ پیش کر چکا ہوں. یہ جملہ قائد اعظم کا ایسا ہے, ان کورس آف ڈیو کورس آف ٹائم یو ول سی دیٹ ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز, ناٹ ان دی ریلیجیس سینس بیکاز ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف ایچ انڈیویجول, بٹ ان دی پولیٹیکل سینس ایز سٹیزنز آف اے اسٹیٹ. اس میں اس جملے کی حد تک اگر آپ سیاق نہ دیکھیں, ثواب نہ دیکھیں, پچھلی تقریر نہ دیکھیں, صلاحتیں نہ دیکھیں, فرمودات نہ دیکھیں, اگر ان سب کو چھوڑ کر اس جملے ہی کو دیکھیں گے تو اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ بو ہے سیکولرزم کی. آئی ڈو ایڈمٹ, ماننا پڑے گا, خام خواہ جو ڈٹائی کی بات نہیں. لیکن ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو قرآن مجید میں بھی اللہ تقرب الصلاۃ پڑھ لیا آپ نے اور آگے پیچھے نہیں دیکھا, وانتم سکارا نہیں دیکھا, اور آپ نے دلیل یہ نکال لی کہ بلکہ نماز کے قریب نہیں جانا, قرآن میں لکھا اللہ تقرب الصلاۃ, نماز سے قریب ہی مت جاؤ. یا یہ کہ قرآن مجید کا ایک حکم ہے جو منسوخ ہو گیا ہے, آپ اس کو لے کر بیٹھے ہوئے. وصیت فرض تھی, ہر مسلمان جو ہے مرتے وقت اگر وہ کوئی دولت مال چھوڑ رہا ہے تو وصیت کر کے جائے اپنے والدین کے لیے بھی اور رشتے داروں کے لیے بھی. اس کے بعد قانون وراثت آ گیا اور یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب اگر کوئی شخص اس منسوخ شدہ حکم کو لے کر بیٹھا ہوا ہے تو یہ در حقیقت اس کی غلطی ہے, اگر وہ جان بوجھ کر رہا ہے تو دھوکے باز ہے, اور ورنہ یہ کہ جاہل ہے. تو قائد اعظم کا ایک جملہ یقیناً یہ ہے کہ جس میں سیکولرزم کی بو آتی ہے, اس کی تعبیر اب میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم کے اور علامہ اقبال دونوں کے ایک بہت بڑے عاشق, ہمیں ان سے شدید اختلاف ہے. غلام احمد پرویز مدیر طلوع اسلام, ان کا رسالہ جو منکر سنت ہے, جس کے نزدیک قرآن صرف جو ہے وہ اٹرنل ہے, سنت رسول جو ہے وہ صرف اپنے دور میں واجب الاطاعت تھی, اس لیے کہ حضور امیر کی حیثیت سے تھے, مرکز ملت تھے, لہذا صحابہ کے لیے اتی و رسول جہاں آتا ہے وہاں صرف صحابہ سے خطاب ہے, ورنہ بعد کے مسلمانوں کے لیے حضور کی سنت جو ہے لازم نہیں ہے, بائنڈنگ نہیں ہے, بلکہ صرف قرآن بائنڈنگ. اس بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں, بلکہ 500 علماء کا فتویٰ چھپا تھا بلوری ٹاؤن سے, یہ بھی آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے, جس میں کہ غلام احمد پرویز کی تکفیر کی گئی, اسے بھی غیر مسلم قرار دیا گیا تھا. اس لیے کہ واقعی سنت کا اس طریقے کا انکار جو ہے وہ پھر دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ کہ وہ بہت کٹر مسلم لیگی تھے, وہ سرکاری ملازم تھے, دہلی سیکرٹریٹ میں کام کرتے تھے, اور جو سیکرٹریٹ دلی کی جو تھی اس میں جو مسجد تھی ساتھ مسلمانوں کی, وہاں کے وہ خطیب تھے, بڑی عمدہ تقریریں کرتے تھے, بہت عمدہ پاکستان کے حق میں اور مسلم لیگ کے حق میں تقریریں کرتے تھے, اچھے عشا پرداشت تھے, اور قائد اعظم اور اقبال دونوں کے انتہائی عاشق تھے اور مرتے دم تک عاشق تھے. انہوں نے اس جملے کے بارے میں عجیب بات کہی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ قائد اعظم پر تقسیم ہند کے وقت جو واقعات تھے, جو بلڈ شیڈ ہوا, جو مہاجرین کا سیلاب آ رہا تھا, اپنا خزانہ خالی, ایک پیسہ بھی نہیں, وہ تو سر آدم جی نے ایک چیک جو ہے بلینک دیا ہے قائد اعظم کو, جس سے کہ پھر جو مرکزی ملازمین تھے مرکزی حکومت کے ان کی تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہوئے, خزانہ خالی, فنڈ جو ہے انڈیا نے روک لیے, ہمارے ہتھیار انڈیا نے روک لیے, وہ تو بعد میں گاندھی نے مرن برت رکھوا کر اور پھر وہ ہمارے فنڈ جو ہے وہ ریلیز کرائے تھے. ورنہ یہ اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, نئی حکومت بنانی ہے, سیلاب آ رہا ہے مہاجرین کا, ان کی ریہیبلیٹیشن ہے. تو یہ غلام احمد پرویز کا کہنا یہ ہے کہ ان حالات میں قائد اعظم کے اعصاب جواب دے گئے, اور اس گھبراہٹ میں, اس اعصابی کمزوری میں یہ جملہ ان کی زبان سے نکل گیا. میں اسے اختلاف کرتا ہوں. میرے نزدیک قائد اعظم بہت مضبوط شخصیت کے انسان تھے. میرے نزدیک ان کے اندر ان کے اعصاب جو ہے یوں سمجھیے جیسے سٹیل وائرز ہوتی ہیں, یہ وائرز کی طرح ہوتی ہے نا نروس جو ہیں, لیکن یہ سیل کی بنی ہوئی تھی ان کی. ان کی شخصیت بہت مضبوط شخصیت تھی. ان حالات کا اثر نہیں ہے, بلکہ ان کا خیال یہ تھا, آپ سمجھیے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم نے مسلم میجورٹی کا ملک بنا لیا, اب سیکولرزم اور ڈیموکریسی جو مغربی ہے اس کے اصول سے بھی یہاں اسلام آ سکتا ہے. آخر مغربی ڈیموکریسی کا اصول کیا ہے؟ جو عوام چاہیں گے، جو ان کی اکثریت چاہے گی، وہ قانون بن جائے گا. عوام کے نمائندے اگر 51% کہتے ہیں شراب پر پابندی لگا دو جی، لگ جائے گی. وہی 51% کہہ دیں کہ نہیں ہٹا دو پابندی، ہٹ جائے گی. اگر وہ 51% کہہ دیں کہ جناب زنا پر پابندی ہونی چاہیے، نو پروسیکیوشن، ختم ہو جائے گا. قانون بنتا ہے اکثریت کے حوالے سے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر ہندوستان اکھنڈ ہوتا، ایک بھارت، تو مسلمان تو تھے وہاں پہ 25%. نتیجتاً وہاں اسلامی قانون کے نفاذ کا، اسلامی نظام کے قیام کا کوئی امکان نہیں تھا. یہ دوسری بات ہے کہ قائد اعظم تو اس کا نیگیٹو اسپیکٹ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان سے مسلمان اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے کہ ہسپانیہ میں ہو چکا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہسپانیہ میں بھی 800 برس مسلمانوں نے حکومت کی تھی، اور یہاں بھی ہندوستان کے بھی اکثر حصے پر مسلمانوں نے 800 برس حکومت کی. لیکن آپ نے دیکھا، اور یہ آپ کے علم میں ہوگا، کہ یہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگ وفد بھیجتے رہے ہسپانیہ کہ وہاں جا کے ریسرچ کرو، کیسے مسلمانوں کو ختم کیا تھا تم نے، مسلمانوں کا نام و نشان کیسے مٹایا تھا تاکہ ہم بھی یہاں پر مٹا دیں ان کا نام و نشان. تو یہ ان کے عزائم تھے. لیکن دوسری طرف یہ کہ پازیٹیولی سوچئے، اگر ان کے یہ عزائم نہ بھی ہو، تبھی سیدھی بات ہے کہ مسلم مائنورٹی اس پارلیمنٹ میں جا کر اگر مسلمان آ بھی جائیں وہاں، لیکن وہ ہوں گے تو اقلیت کے اندر، وہ کوئی اسلامی قانون کیسے بنوائیں گے. لیکن جب ہم نے ایک ملک بنا لیا جہاں مسلمان واضح اکثریت میں، تو میرا یہ خیال ہے کہ قائد اعظم نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے اگر زیادہ اسلام کا ڈھڈورا پیٹا، اس وقت اعلان لگایا اسلام کا، تو پوری دنیا جو سیکولرزم پر چل رہی ہے، اور شاید قائد اعظم کو یہ بھی اندازہ ہو کہ اس وقت زائنزم جو ہے جس عروج پر آ گیا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے اسرائیل. جتنا فرق ہے قائد اعظم کے ڈیٹ آف برتھ اور علامہ اقبال کے ڈیٹ آف برتھ میں، وہی فرق ہے پاکستان کی ولادت اور اسرائیل کی ولادت میں. یہ زائنزم اسٹیٹ وجود میں آئی ہے اور 1948 میں آ گئی ہے. تو قائد اعظم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم نے زیادہ اسلام کا راگ الاپا تو پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے خلاف متحد ہو جائے گی. نبد ایول ان دی بٹ، کہ یہ جو برائی ہے، جو خرابی ہے، یہ اسلام کا ایک نظام، اسے ختم کرو فوراً، پیدا ہی مت ہونے دو، بڑھنے ہی مت دو. لہذا انہوں نے مصلحت اس میں سمجھی کہ اب جب یہ ہماری اکثریت مسلمانوں کی ہوگی، تو جو اصول ہیں سیکولر ڈیموکریسی کے دنیا میں، ان سے بھی اسلام یہاں آ سکتا ہے. مسلمان چاہیں گے تو اسلامی قوانین بن جائیں گے. اگر ان میجورٹی ہوگی اس کے اندر پارلیمنٹ میں، تو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے اصول تو یہی ہے، میجورٹی رول، اور میجورٹی قانون سازی کرے گی. اس حوالے سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ مصلحت اس میں ہے کہ اس وقت فوری طور پر ہم اسلام کا ڈھنڈورا نہ پی لیں، بلکہ وہی جو دنیا کا ایک نظام ہے اسی کو اختیار کر لے، اس کے تحت اسلام آئے. گویا کہ میں اسے یوں کہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ آف اسلام تھرو ڈیموکریسی، تھرو سیکولرزم. قائد اعظم کا انداز یہ تھا کہ اب بجائے اس کے کہ ہم ڈڈورا پیتے، اگر یہاں مسلمان چاہتے ہیں تو ان کے لیے بالکل کھلا موقع ہے، ان کی اکثریت جو ہے وہ مطالبہ کرے. اور آپ کو معلوم ہے یہی ہوا ہے، اکثریت نے مطالبہ کیا، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، 1949 میں ہو گئی، کہ سروری زیبا فقط اساتے بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی مطالعے آخری. آخر وہ عوامی دباؤ ہی تھا نا، جس کے تحت 1956 کے دستور میں بہت کچھ اسلام آ گیا تھا. یہ بات آگے چلتی، وہ تو پھر اس کے بعد جو ہے ایوب خان نے اس دستوریا کا بھی بستر لپیٹ دیا، دستور بھی ختم کر دیا، اور پھر اثر نو بیسک ڈیموکریسی کا نظام لے کر آئے. اور وہ تو چاہتا تھا کہ پاکستان کے نام میں سے بھی اسلام نکال دے، اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں، جمہوریہ پاکستان. لیکن آخر عوامی دباؤ تھا جس کی وجہ سے، حالانکہ وہ ڈکٹیٹر تھا بہت بڑا، اس وقت جو ہے حاکم تھا، نہیں کر سکا. آخر یہ عوام کا دباؤ ہے نا. یہ دوسری بات ہے کہ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، کہ مذہبی جماعتوں سے بہت بڑا بلنڈر ہوا. بجائے اس کے کہ وہ مطالبات کرتے رہتے، پریشر گروپ کی حیثیت سے اس قیادت کو دھکیلتے رہتے اسلام کی طرف، چلو اسلام کی طرف، ہمارا مطالبہ ہے، بناؤ اسلامی قانون، ہمارا مطالبہ ہے، بناؤ اسلامی دستور، ہمارا مطالبہ ہے. اس کی بجائے انہوں نے الیکشن میں آ کر پاور پالیٹکس کے گیم کے اندر شامل ہو کر اپنی ساری توانائی ظاہر کر دی. یہ نہ ہوتا وہ مطالبات ہی چلتے، اور اس کے لیے عوامی سپورٹ ہوتی اور سب ساتھ دیتے. مولانا مودودی نے دستوری اصولوں کا مطالبہ کیا تھا کہ اب اسلامی دستور کے یہ اصول جو ہے یہ طے کر لینے چاہیے. اس وقت تک چونکہ جماعت اسلامی نے کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ اس معنی میں معروف معنی میں پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، مسلم لیگیوں نے ساتھ دیا، اب ہمیں مطالبہ بن گیا، موریے بھر بھر کے خطوط اور ٹیلی گرام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا جو اسپیکر تھا اس کی میز پر رکھے جانے لگے. نتیجہ کیا ہوا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وسلم مسلم لیگ کے آدمی تھے، جماعت کے تو نہیں تھے، انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے قرارداد مقاصد پاس کرائی. یہی مسئلہ اگر چلتا، لیکن یہ کہ اب کہنا نہیں چاہیے، ہوا وہ ہے ماشاء اللہ کان اب عالم یہ شالم یا کن، کوئی ہماری غلطی تھی، خطا تھی جس کی وجہ سے کہ یہ غلطی ہوئی ہے. بارہ جنہوں نے بھی کی غلطی، غلطی کی ہے لیکن بدنیت ہی نہیں تھی، ان کی نیت نیت تھی، ان کا خیال تھا کہ اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو نظام تعلیم بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، پھر قوم کو ٹرانسفارم کر لیں گے، اس کی تھنکنگ کو بھی، اس کی سوچ کو بھی، اس کے اخلاق اور کردار کی تعمیر بھی کر لیں گے، لیکن پہلے حکومت لے لو. وہ حکومت ہاتھ نہیں آئی آج تک، 53 برس گزر چکے ہیں لیکن ابھی کوئی آثار اس کے نہیں. بہرحال یہ بہت بڑا بلنڈر تھا مذہبی جماعتوں کا، اور مولانا مودودی نے جو بہت بڑا سنہری کارنامہ سر انجام دیا تھا، یعنی دستور کا مطالبہ لے کر اٹھے جس سے قرارداد مقاصد پاس ہوئی، افسوس ہے کہ انہی سے یہ بڑی غلطی، ہمالیہ جیسی بڑی غلطی بھی ہو گئی کہ 1951 میں انہوں نے پنجاب کے الیکشن میں حصہ لیا. اب جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئی، اب ظاہر بات ہے مسلم لیگ ان کے ساتھ کیسے دیں گی، کوئی اور جماعت کیسے ساتھ دے گی، اب سب کے سب آ گئے. اور ادھر سے جو ہے جے یو پی نے سمجھا، ہمارا سواد اعظم ہے، اگر جماعت اسلامی والے ووٹ مانگ سکتے ہیں اسلام کے نام پر تو ہمارا تو زیادہ بڑا ہے حلقہ جو ہے. جے یو آئی، جے یو پی سب آ گئے. اب وہ سب کے سب جو ہے میدان میں آئے اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے کے لیے، تو جو اسلام پسند ووٹ تھے وہ تقسیم ہو گئے، سیکولر ووٹ جو ہے اس کے نتیجے میں جمہوریت آئی، تو شامت اعمال ما صورت بھٹو گئی، حاصل یہ ہوا. بہرحال یہ غلطی ہے میرے نزدیک ان کی. تو میں نے جو توجیہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ قائد اعظم اصل میں بظاہر اس سیکولر اور ڈیموکریٹک اصول کے تحت اس پروسیس کے تحت چاہتے تھے کہ اسلام آ جائے، بجائے اس کے کہ ہم اسلام کے ڈڈورا پیچھے. اگرچہ مجھے اس سے اختلاف ہے، دیکھیں اختلاف ہو رہا اور بات ہے، قائد اعظم کی کسی بات سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، حضرت ابو بکر کی کسی رائے سے کوئی مسلمان اختلاف کر سکتا تھا، حضرت عمر کی کسی رائے سے کوئی مسلمان اختلاف کر سکتا تھا، اور انہوں نے کیا تھا. تو قائد اعظم تو ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی صحابی نہیں، کوئی امام معصوم نہیں، ان سے اختلاف تو ہم کر سکتے ہیں. مجھے اختلاف ہے، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ پہلے دن سے ہی یہاں پر اسلامی نظام کی بنیاد خود قائم کرنی چاہیے تھی اپنے ہاتھ سے. لیکن بہرحال انہوں نے جو بھی سمجھا ہے وہ مصلحت اس پہ سمجھی کہ اس کو اس وقت جو ہے زیادہ اس کا ڈنکا بجانا اور ڈنڈورا پیٹنا مناسب نہیں ہے، یہ حکمت عملی کے خلاف ہے. لیکن جب مسلمان ہیں اکثریت میں، اب مسلمان چاہیں گے تو یہاں اسلام آئے گا، لازمان آئے گا، کون روک سکتا. یہ وہ میری جو ہے توجیہ اس کی جو مجھے ابھی اسی موقع پر میں گیا ہوا تھا کراچی، تو جو مجھے ایک شخص کا کال ملا ہے جو 100% میری اس توجیہ کی تائید کر رہا ہے. یہ دیکھیے 1946 میں گویا کہ قیام پاکستان سے، پارٹیشن آف انڈیا سے ایک سال پہلے یا کوئی 1.5 سال پہلے، ایک برطانوی پارلیمنٹ کا 10 رکنی وفد ہندوستان آیا فار دی اسٹڈی کہ کیا حالات ہیں، کون کون سی پارٹیز ہیں، کیا کیا لوگوں کے موقف ہیں. اور اس کا جو قائد تھا وہ رابرٹ رچرڈ تھا، اس کا ایک رکن تھا مسٹر سورنسن. اس سورنسن نے جا کر بعد میں کتاب لکھی برطانیہ جا کر، مائی امپریشن آف انڈیا، جیسے کہ ہوتا ہے انہوں نے جا کے جو کوئی حالات دیکھے، جو شخصیتوں سے ملاقاتیں کی. تو 10 جنوری 1946 کو اس کی ملاقات ہوئی ہے قائد اعظم سے. اب قائد اعظم کے بارے میں جو اس نے الفاظ لکھے ہیں وہ سنیے. میں تو حیران رہ گیا کہ جو میری توجیہ جو میں نے استحکام پاکستان نامی کتاب میں کی ہے 100% اس کے مطابق ہے. یہ اس سورنسن کا جو جملہ ہے وہ لکھتا ہے، ہی یعنی جناح از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ شیتھ. اسکیبرڈ کہلاتا ہے جو نیام ہوتا ہے، نیام کے اندر تلوار ہے، کہ یہ شخص جو ہے محمد علی جناح اسلام کی تلوار ہے، اگرچہ جو نیام ہے اس کا جس میں یہ تلوار رکھی ہوئی ہے وہ سیکولر ہے، یعنی اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے بود و باش کے اعتبار سے، اپنی وضع خطا کے اعتبار سے، کوئی مولوی نہیں، ملاقات نہیں، کچھ بھی نہیں، اور یہ کہ مغربی تہذیب اور اسی کا رہن سہن ہے، اور یہ کہ وہ بہرحال جو بھی اس وقت دنیا کے اصول ہیں ان کو وہ بیان بھی کر رہا ہے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس نے دیکھ لیا that he is a sword of Islam, یہ اسلام کی تلوار ہے, یہ اس کی نگاہ ہے, سمجھ لیجئے کہ اس نے واقعی حقیقت کو دیکھا ہے. مسٹر سورنسن, ہی از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر سکیبرڈ. یہ در حقیقت ایک جو نیام ہے اوپر کا, وہ تو ہے کہ جو سیکولر ٹائپ ہے, لیکن اس کے اندر تلوار جو ہے وہ اسلام کی تلوار. میں آخری, کیونکہ مغربی جمہوریت کے بارے میں نے قائد اعظم کے جو آپ کے سامنے رکھ دیے تھے تصورات, اسی طریقے سے اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا جو مغرب کا نظام ہے معاشیاتی, جس کی دجیاں اقبال نے بکھیری ہیں, اقبال نے تو کہا ہے ای بنوک ای فکرے چالا کے یہود, یہ جو بینکنگ سسٹم ہے یہ یہودیوں کے دماغ کی پیداوار ہے. ای بنوک بینک کی جمع بنوک, ای بنوک ای فکرے چالا کے یہود, نور حق سینہ آدم ربوت, ان بینکوں نے انسان آدم کے سینے سے نور حق نکال کے پھینک دیا, اس کی نورانیت اس کی روحانیت ختم کر دی. سات دہو بالا نہ گردا دی نظام, جب تک یہ بینکوں کا نظام دہو بالا نہیں ہوگا, جب تک یہ تلپٹ نہیں ہوگا, جب تک اسے ختم نہیں کیا جائے گا, اس کی ندیاں نہیں بکھیری جائیں گی. دانش و تہذیب و دین سودائے خام, اس وقت تک دانش وسلم تہذیب اور دین اس کا کوئی امکان ہی نہیں, سودائے خام ہے, پاگل پن ہے, جب تک کہ یہ معاشی نظام جو ہے نا بدل نہ دیا جائے. اب دیکھیے یہ تقریر ہے قائد اعظم کی یکم جولائی 1948 کی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کر رہے ہیں افتتاح بینک کا. ظاہر بات ہے دوسرا نظام تو ابھی موجود ہی نہیں تھا, اس کو تو اسٹڈی کرنا تھا, لیکن یہ کہ وہاں پر ایک شعبہ کھول دیا گیا تھا کہ کچھ لوگ ریسرچ کریں کہ اسلام کا معاشی نظام اور یہ سارا استوار کیسے کیا جائے اسلام کی بنیاد پر. اس کے ضمن میں قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ وہ جو وہاں پر ایک سیل بنا تھا, میں اشتیاق اور دلچسپی سے معلوم کرتا رہوں گا کہ آپ کی مجلس تحقیق بینکاری کے ایسے طریقے کیوں کر بزا اور اختیار کرتی ہے جو معاشرتی اور اقتصادی زندگی کے اسلامی تصورات کے مطابق ہو. مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے لا ینحل مسائل پیدا کر دیے ہیں. مغربی نظام افراد انسانی کے مابین انصاف کرنے اور بین الاقوامی میدان میں آویزش اور چپتلش دور کرنے میں ناکام رہا ہے. اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظریہ اور نظام اختیار کیا تو عوام کی پرسکون خوشحال زندگی حاصل کرنے کے اپنے نصب العین میں ہمیں کوئی مدد نہیں ملے گی. اپنی تقدیر ہمیں اپنے منفرد انداز میں بنانی پڑے گی. ہمیں دنیا کے سامنے مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے جو مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اصول اسلامی اصول اور تصورات پر قائم ہو. ایسا نظام پیش کر کے گویا ہم مسلمانوں کی حیثیت میں اپنا فرض انجام دیں گے اور انسانیت کو سچے اور صحیح امن کا پیغام دیں گے. یہ نقشہ ہے قائد اعظم کا, اس بنیاد پر وہ یہاں کا معاشی نظام چاہتے تھے, اس طرح کا ڈیموکریسی کا نظام چاہتے تھے, اسلام کے کوڈ آف لائف کو یہاں قائم کرنا چاہتے تھے. 10 برس تک کی ان کی ساری جدوجہد, سن 37 سے 47-48 تک, سوائے اس ایک جملے کے. اب اس جملے کو لے کر جسٹس منیر صاحب بھی ناچتے رہے, اسی جملے کو لے کر مسٹر کاوس جی جو ہے وہ ناچ ہی رہے ہیں. دیو استبداد جمہوری قبام پائے کو وہ ایک دانشور ہونے کے ناطے سے, اب ڈان جیسا اخبار جو ہے جو مسلم لیگ کا نقیب تھا, فاؤنڈڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح, لیکن آج مجھے تصورات کے بالکل منافی تصورات پیش کیے جا رہے ہیں اور اس حقیقت کے اوپر پردے ڈال دیے گئے ہیں, ملما چڑھا دیا گیا ہے. اسی لیے میں نے آیتیں پڑھی تھی شروع میں, یاد ہوگا, ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. دیکھو جان سے بوجھ کے, تمہیں معلوم ہے کہ کیا نظریہ تھا پاکستان کا, تم حقیقت کے اوپر لباس نہ اڑا دو, پردے مت ڈالو اور اصل حقیقت کو مت چھپاؤ. آج ضرورت ہے اس کی کہ اس کی مہم چلے, اس کی ایک جدوجہد ہو, اس کے لیے لوگ جو ہے وقت نکالے, پیسے خرچ کرے. ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ ہمارا نظریہ ہم سے چھن گیا تو جو جان لیجئے پاکستان کا ریزون دی ایٹری جو اس کی وجہ جواز ہے وہ اسلام ہے. اگر اس سے ہم نے پیٹ دکھا دی تو یہ ایک حصہ تو ہمارا پہلے علیحدہ ہو گیا تھا, اب پتہ نہیں اس کے کتنے حصے اور ہوں گے. اڑائے کچھ ورق لالے دے, کچھ نرگس دے, کچھ گل دے, کچھ ہندو دے, کوئی پختونستان پختون خوا, کوئی کراچی کے اندر لیاقت پور قائم ہو جائے, اللہ عالم اللہ نہ کرے حاکم بدہن. لیکن اگر اسلام نہیں آیا جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر پاکستان نہ بنا تو ہندوستان کی سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے. اسی طرح جان لیجئے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اسلام نہ آیا اور قائد اعظم کے نظریات اور علامہ اقبال کے نظریات کے مطابق یہاں وہ خلافت راشدہ کا نظام نہ آیا جس میں اصول تھے حریت، اخوت، مساوات، ان سے پڑھ کر جو ہے خلافت راشدہ کے اندر جو بھی یہ اصول تھے دنیا میں کہیں اور نہیں. اور یہ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی سیرت کی تقاریر میں بارہا کہا ہے جو الفاظ یہاں بھی قائد اعظم کے آئے، لبرٹی اور اکویلٹی اینڈ جسٹس، فریڈم، فریٹرنیٹی اینڈ اکویلٹی. ان کے لیے جو ایس جی ویل جیسا شاطم رسول جس نے حضور پر اسی طرح کے حملے کیے جیسے سلمان رشدی نے کیے، لیکن وہ بھی ایک وقت پر آ کر گھٹنے ٹیک کر تعریف کرنے پر مجبور ہے. خطبہ حجت الوداع کا اس نے کافی بڑا حصہ جو ہے کوٹ کیا کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں، اور اس کے بعد لکھتا ہے آل دو دی سرمنز آف ہیومن فریٹرنیٹی، فریڈم اینڈ اکویلٹی ور سیٹ بفور آلسو، وی فائنڈ اے لاٹ آف سچ سرمنز ان جیزس آف نظارت. کہ اگرچہ انسانی حریت اور اخوت اور مساوات کے واضح تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے، عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت سے بات دیکھے ہیں، حضرت مسیح نے بھی کہے ہیں، لیکن بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اسٹیبلشڈ اے سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپلز. یہ کارنامہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر، ہیومن فریٹرنیٹی، فریڈم اینڈ اکویلٹی، ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا ہے. یہ ماننا پڑتا گھٹنے ٹیک کر گویا کہ اس نے یہ تحسین کا خراج ادا کیا. البتہ یہ میں نوٹ کرا دیا کرتا ہوں، آپ بھی کر لیجئے، کہ اب جو کتاب ملتی ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ وہ نئے آتھرز نے ایڈٹ کرتے ہوئے یہ جملہ نکال دیا، ان کی حلق سے یہ کڑوی بولی اتری نہیں کہ ایس جی ویل نے یہ اچھی بات اور سچی بات کیسے کہہ دی. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، اس نے تو سچی بات کہہ دی تھی، لیکن اب نئے ایڈیٹرز جو ہیں ان کو ہضم نہیں ہوئی، نکالتی. لہذا کہیں آپ پرانی لائبریریوں میں سے، پنجاب یونیورسٹی لائبریری، پنجاب لائبریری، پبلک لائبریری، وہاں سے پرانا ایڈیشن لیجیے، اس کے اندر آپ کو یہ الفاظ ملے گے جو میں نے آپ کو سنائے. مبادہ کہیں ایسا ہو کہ آپ کو نئے ایڈیشن میں جا کر دیکھیں نہ ملے تو آپ کہیں کہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے، اس لیے میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے. اور اسی لیے جیسا کہ میں نے شروع میں جو آیات پڑھی تھی ان میں سے دوسری آیت کون سی تھی وہ یاد کیجیے، میری آج کی یہ کوشش اور تحریک خلافت کا اس طور سے یہ جلسہ منعقد کرنا، یہ در حقیقت ایک جد و جہد ہے کہ حق کا حق ہونا ثابت کیا جائے، باطل کا باطل ہونا ثابت کیا جائے. سورہ انفال کی آیت میں نے دوسری پڑھی تھی شروع میں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کا حق ہونا ثابت کیا جائے، احقاق حق، اور باطل کا باطل ہونا ثابت کیا جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو. جو سیکولرزم چاہتے ہیں، قادیانی سیکولرزم چاہتا ہے، عیسائی سیکولرزم چاہتا ہے، پارسی سیکولرزم چاہتا ہے، وہ ہندو اگر ہے تو سیکولرزم چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہاں اسلام کا نظام آئے، اور پوری دنیا نہیں چاہتی، یہودی نہیں چاہتا، امریکہ نہیں چاہتا، پوری دنیا میں اسلامی فنڈامنٹلزم کا خوف ہے، اور پاکستان سے بھی انہیں یہ خوف لاحق ہے کہ اگر سے یہاں کی حکومت ہے تو سیکولر قسم کی رہی ہے، لیکن یہاں کے عوام کے اندر فنڈامنٹلزم کے جراثیم موجود ہیں، کسی بھی وقت یہ لاوا پڑ سکتا ہے. لہذا وہ تو نہیں چاہتے، لیکن ہمیں تو حق کا حق ہونا ثابت کرنا ہے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کا باطل ہونا ثابت کرنا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو. اس تحریک میں اب آپ کو چاہوں گا کہ آپ بھی حصہ لیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہماری تقریر جو ہے اس کا ویڈیو بھی بن گیا ہے، آڈیو بھی ہوں گے، یہ کثیر تعداد میں لوگوں تک پہنچائیے، اجتماع منعقد کیجیے، لوگوں کو بلائیے، کھانا کھلائیے، چائے پلائیے. حضور نے بھی پہلی مرتبہ جب دعوت دی تھی تو دو مرتبہ بنو ہاشم کے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، کھلائیے کھانا اور پھر یہ ویڈیو دکھائیے. اس لیے کہ صرف آڈیو سے بات نہیں بنتی، ویڈیو جو ہے ظاہر بات ہے دو گھنٹے کی تقریر ہے، اس کو تو سننے کے لیے جو ویڈیو ہے اس کے ذریعے سے تو انسان سن سکتا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ عام کریں. یہ تقریر انشاءاللہ چھپ بھی جائے گی، وہ وثاق میں آ جائے گی، لیکن آڈیو اور ویڈیو یہ دونوں ذریعے بہت مؤثر ہیں اس وقت، ہمیں ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا چاہیے. نمبر دو یہ کہ یہ جو تحریک خلافت ہے جس کے تحت یہ جلسہ ہوا ہے، یہ تحریک خلافت ہم نے قائم کی ہے، اگرچہ تنظیم اسلامی کا ہدف ہے نظام خلافت قائم کرنا، لیکن جیسے تحریک پاکستان، لیکن جو جماعت اس کو لے کر چل رہی تھی اس کا نام تھا مسلم لیگ. اس حوالے سے نظام خلافت کے قیام کے لیے جو جماعت میں نے قائم کی ہے وہ ہے تنظیم اسلامی، لیکن تنظیم اسلامی ہے بیعت کی بنیاد پر، مسنون بیعت، بیعت اسم اطاعت فی المعروف. اور یہ ذرا کٹھن گزرتا ہے لوگوں کے اوپر، یہ معاملہ بیعت کا کڑوی گولی ہے، اس کے لیے وہ ذرا بہت سوچ سمجھ کے ہی آدمی جو ہے قدم اٹھاتا ہے، اگرچہ اس کے ضمن میں بہت سے مغالطے ہیں، لیکن میں اس وقت پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. لیکن مسنون اور معصوم اور منصوص جو بنیاد ہے جواب بنانے کی وہ بیعت ہے، ہم نے اس کو اختیار کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ تحریک خلافت کا آغاز کیا، آپ اس کے ممبر بنے تاکہ آپ اس کے چندہ دیں. اب یہ جلسہ اگر ہوا تو خرچ ہوا ہے نا، کچھ اخبار میں اشتہار گیا ہے، بینرز بنے ہیں، اس ہال کا بھی کچھ نہ کچھ کرایہ تو ہوگا، اگر وہ ہم سے رعایت ہی لیتے ہیں دینا تو پڑے گا نا. یہ سارے کام آخر کیسے ہوں گے؟ ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے پبلک کو، ماسز کو، کہ اب یہ ایسے مغالطے جو اگر پیدا کیے جائیں گے ان کو رفع کرنا ہے. اور پازیٹیولی آپ کا نظام خلافت کیا ہے، وہ جو میں نے پانچ خطبے دیے تھے لاہور میں، خطبات خلافت، چار تقریریں جو کتاب کی شکل میں ہیں، اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ عام کیجیے. آج کی میری تقریر کے حوالے سے استحکام پاکستان کو عام کیجیے. یہ جو میں نے اقتباسات آج پڑھ کر سنا، انشاءاللہ یہ بھی جب میری تقریر چھپے گی تو اس میں یہ ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیجیے. لیکن اس کے لیے آپ اگر تنظیم اسلامی میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں کرتے، جس کی بنیاد ہے بیعت، بیعت اسم اطاعت فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم میں دوں گا ماننا پڑے گا، اس کا عہد کرنے والا آدمی تنظیم اسلامی میں آ سکتا ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کے لیے ابھی ذہن تیار نہیں ہے تو تحریک خلافت کا فارم لیجیے، اسے پر کیجیے. اس کے ایک محسنین کا کارڈر ہے جو 500 روپے ماہانہ ادا کرے، اور ایک اس کے عام ارکان ہے جو 100 روپے ماہانہ ادا کرے، تاکہ اس سے ہم فنڈز جو ہے کریٹ کریں. اور اس سے پھر یہ ہے کہ خلافت کی برکات بھی لوگوں میں عام کریں، اور خلافت کو قائم کرنے کا طریقہ کار بھی لوگوں کو بتائیں، اور پچھلی تاریخ خلافت کی کیا تھی، اور خلافت کی اصل حقیقت کیا ہے، اور حضور پر ختم نبوت کے بعد خلافت کی نوعیت میں کیا تبدیلی آئی ہے، خلافت راشدہ سے اب جو خلافت قائم ہوگی اس میں کوئی فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. 1400 برس بیت گئے ہیں، بہت سا پانی جو ہے وقت کے دریا میں بہہ گیا ہے، لہذا اس میں کیا نقشے کے اندر تبدیلی آئے گی، یہ ساری چیزیں جو ہے عام کرنی ہے، پبلک ایجوکیشن، اس کے لیے یہ تحریک خلافت ہے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس میں ممبر بنیں، 100 روپے، اور اللہ کرے ہمت دے 500 روپے ماہانہ ادا کیجئے، تاکہ یہ تحریک خلافت جو ہے یہ کچھ آگے بڑھے، اور اس سے ہم اس قسم کے اجتماعات بھی زیادہ منعقد کر سکیں. اور پبلیکیشن، نوید خلافت ہمارا ایک پمفلیٹ ہے، وہ تو لاکھ سے زیادہ میں شائع کر چکا ہوں اسی تحریک خلافت کے تحت، جس میں کہ خبر دی گئی ہے کہ پوری دنیا میں قیامت سے قبل نظام خلافت راستہ قائم ہوگا، خلافت علی منہاج النبوۃ. اور یہ کہ اس کا نقطۂ آغاز اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وہ یہی خطہ ہوگا جس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پہنچایا ہے. یہ بہت بڑا ہمارے لیے موقع ہے. ہم کبھی کبھی سوچا کرتے ہیں کاش کہ ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے، صحابی ہوتے ہم، اور ہمیں شرف حاصل ہو جاتا. لیکن حضور نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پچھلا حصہ زیادہ بہتر ہوتا ہے یا پہلا، یعنی میری امت کا آخری حصہ جو ہے وہ بھی بہت بلند مقام کا ہوگا، اس لیے کہ اس میں پھر پوری دنیا میں خلافت کا نظام قائم ہوگا. تو اب ہمارے لیے موقع ہے، ہم جدوجہد کریں، اس جدوجہد میں لگے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، طے کر لے کہ جیسے میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے. اللہ اس میری محنت کو قبول فرما لے، اور آپ نے بھی یہاں شرکت کر کے جو بھی اپنا وقت صرف کیا ہے، آنے جانے کا وقت لگایا ہے، جو مشقت جھیلی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ کو اس تحریک خلافت کا ایکٹیو رکن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.